حاضری دیتے بس، مرتضی احمد، ولی محمد، احمد علی، سید رحیم، روح اللہ، صفدر منیر، نعیم سجاد خان، عبید الرحمن اسحاق، اشرف علی، محمد یونس، نذیر اللہ، محمد نعمان خان، ثناء اللہ محمود، رفیع الدین، عبد الوہاب، محمد، انعام الدین، عبد الماجد، محمد عرفان، امین اللہ، محمد جنید، علی اکبر، وکیل احمد، عبد الوکیل، کامران شبیر، کاشف حفیظ، محمد جنید، محمد سعد صدیقی، ولی خان، محمد ابو سفیان، احمد علی، محمد عامر سہیل، محمد عثمان، محمد ادریس، جان ولی، عبد القیوم، عبد الرحیم، ساجد محمد، محمد ثاقب، اسد، خلیل احمد، محمد حارس، کلیم اللہ، اسامہ، محمد مبارک، زاہد اللہ، حسنین سومرو، سمال احمد، سید افتخار احمد، عمران علی، محمد عمر، حامد نواز، علی رضا، محمد عثمان حسن، سجاد علی نور، فیاض احمد، محمد اسامہ، سجاد علی، محمد نور، لائق زادہ، فضل اللہ، محمد محسن، ضیاء الرحمن، محمد شعیب، محمد اسلم، جاوید، اویس علی، آصف خان، نظر حسین، شبیر احمد، سید محمد آصف علی، عبد الغفار، ارسلان، اسامہ نصیر، حذیفہ نذیر، جمیل احمد، کفایت اللہ، عبد المالک، نصر الدین، محمد منور شاہ، حبیب اللہ، ولی زمان، عین الدین، ذیشان علی، محمد حسین دیروی، محمد سلیمان، الطاف حسین، امیر رحمان، عارف نواز، محمد سہیل، محمد پناہ، شیر افضل، یوسف حسین، باز محمد، سید سہیل احمد، ارشد علی، عبید اللہ، محمد عابد، اسد اللہ، مطیع اللہ، مشتاق احمد خان، اسد اللہ، کلیم اللہ، فرمان علی، نعمت اللہ، اظہار اللہ، محمد اسامہ، محمد عابد احمد، محمد فاروق، رفیع اللہ، زین اللہ، یار محمد، ذاکر اللہ، عبد الرشید، عبد المنان، یاسین، اسامہ حسن، محمد سعید، علم الدین، اصغر علی، لقمان خان، مسعود احمد، شوکت علی، ثناء اللہ، ظفر اللہ، سعود احمد، راشد گل، حافظ عبدالجمیل، محمد خالد سیف اللہ، ارباب الیاس، محمد مدثر، محمد عرفان، سمیع اللہ، شمس الرحیم، محمد طلحہ نجیب، شوکت علی، محمد الیاس، محمد سفیان، محمد ایوب، مطیع الرحمن، عمیر منظور، محب اللہ خان، اسد اللہ، سہیل احمد عباسی، محب اللہ، عبدالرزاق، محمد اشرف علی، محمد بشیر اللہ، محمد حذیفہ، امان اللہ، آغا عبدالباسط، احتشام الحق، احتشام الحسن، محمد عمیر، فیاض احمد، محمد ہاشم، محمد احمد، محمد عمار، اعجاز علی، محمد سراج، شاہ جہان، عبد الرحمن، غلام علی، عبد الغنی، انعام اللہ، محمد سبتین نواز، محمد شعیب، آفتاب احمد خان،
جی دیکھو جی، یہ نسبت تو میں آپ سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو نا، تماثل تداخل وغیرہ ہم بولنا. تو آج کیا کون سا باب شروع کرنا ہے؟ دیکھیں میں آج کو عبارتاً آپ کو ایک باب سمجھا رہا ہوں جس کا نام ہے مقاسمت الجد. وہ کون سفا ہے جی؟ نہیں ادھر تصحیح کے بعد. ترقہ دو باتیں رہ گئی، چلو تخارج مبرد. دیکھیں جی میں اس باب کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں. احناف کے کچھ اصول ہیں، ہر فن کے اصول ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے کہ جس فقہ میں جو اصول مقرر کیے گئے ہیں اس پر ہمیشہ کے لیے عمل کیا جائے گا، کسی وقت اس سے استثناء نہیں ہوگی. سب سے بڑی بات احناف کے ضوابط کا یہی ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو پھر ہر جگہ چلاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ صحابہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، اختلاف پیدا ہوا تھا، اور میں روز روز اس کی تلقین دلاتا ہوں کہ میراث کے تمام مسائل صحابہ کے دور میں جو طے ہو چکے ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو کہ ایک آدمی مر جائے، مولانا آ گئے، چلو ٹھیک ہے پھر میں اپنے ٹائم پر پڑھاؤں گا، سمجھے نا؟ صحیح ہے، میں دوبارہ آؤں گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آج انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ پڑھیں گے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 58 اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 105. سورہ منافقون کے بعد اور حجرات سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ حدید میں تین مضامین کا بیان تھا: توحید، انفاق، جہاد. اس سورت میں ان مضامین کے بیان کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہے اور اصلاح معاشرہ پر یہ دوسری سورت ہے. گویا کہ اس سورت کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ توحید، انفاق اور جہاد کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کا اصلاح بھی ساتھ کریں. گھر کا اصلاح نہیں کرو گے تو آپ کے گھر سے اسلام کے دشمن پیدا ہوں گے. اصلاح معاشرہ کے لیے 8 قوانین کا بیان ہے. یہ سورت کا مقبل کے ساتھ ربط ہے. باقی خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس سورت کے اندر اصلاح معاشرہ کا بیان ہے. سورہ نساء کے بعد یہ دوسری سورت ہے اصلاح معاشرے کے اوپر مبنی ہے. شان نزول سورت کا ایک مشہور واقعہ ہے. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون تھی. ان کا شوہر جو تھا اوس بن ثابت ان کا نام تھا. اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے کہا، انت علیہ کا زہر امی، آپ میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کا پیٹھ. زمانے جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہنے سے بیوی آدمی کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اب بیوی پریشان تھی اور میاں بھی پریشان تھا کیونکہ الفاظ انتہائی نامناسب زبان سے نکلے تھے. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگے کہ میرے شوہر نے اس قسم کے الفاظ میرے لیے ادا کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں ابھی کوئی وحی نہیں آئی ہے. پھر دوسرے دن وہ آئی تو حضرت نے پھر یہی جواب دیا کہ آپ کے بارے میں ابھی کوئی وحی نہیں آئی ہے. تیسری مرتبہ پھر وہ آئی، آپ نے یہی فرمایا کہ ابھی آپ کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی ہے. تو یہ بڑی عجیب خاتون تھی، کہنے لگی اللہ اشکو لا الہ رسولہ، میں اپنا فریاد اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے نہیں. اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے جو کلمات کہے تھے وہ یہ ہے الاللہ اشکو اشکو الاللہ فاقتی و وحدتی و فراق زوجی، یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں اپنے فاقوں کی اور اپنی تنہائی کی اور شوہر سے جدائی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، برکت والی ہے وہ ذات جو ہر شے کو ہر وقت سنتی ہے اور اس کے سماعت تمام چیزوں کو شامل ہے، بیک وقت ساری دنیا کی آوازوں کو وہ ذات سنتی ہے، سمجھتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ یہاں خولہ کے زبان سے یہ الفاظ کیا نکلے تھے کہ ادھر وحی شروع ہو گئی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اوپر وحی آنا شروع ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی قلت لہا اسکتی قد نزل الوحی، میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ذرا خاموش ہو جائیں، وحی آنا شروع ہو گئی ہے، شاید آپ کے مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہے۔ تو یہ سورت نازل ہو گئی اور کفارہ زہار کا حکم آیا کہ الفاظ نامناسب ہے لیکن بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی، البتہ یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں غلام ملتے تھے، اگر غلام کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور یہ کفارہ زہار یہ صحبت سے پہلے ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی بیوی آپ کی بیوی ہے اور بیوی کے حصے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہو۔ یہ حکم نازل ہوا، صحابہ کرام اس خاتون کے بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سواری پر سوار تھے امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، اپنے سواری کے اوپر جا رہے تھے، اور سواری ان کے پاس کون سی تھی؟ جس کو ہمارے ہندوستان کے بزرگ دراز گوش کہتے ہیں، ہم تو یہاں گدئی کہتے ہیں اس کو، یعنی جو اس زمانے کے سب سے معمولی سواری تھی، اس سواری کے اوپر امیر المومنین سوار ہے گزر رہے ہیں۔ سامنے سے یہ خاتون آئی، انہوں نے رکنے کے لیے اشارہ کیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور اس خاتون نے نصیحت کرنا شروع کر دیا، قد کنت تدعا، عمیر ثم قیل لک عمر ثم قیل لک امیر المومنین عمر بن خطاب، پہلے آپ کا نام عمیر تھا، پھر لوگوں نے عمر کہنا شروع کر دیا، اور اب آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں، بڑی ترقی ہو گئی۔ پھر آگے کیا کہتی ہے؟ اتق اللہ، نظام مملکت چلانے میں اللہ سے ڈرو، خبردار شریعت کے خلاف کہیں حکم صادر نہ ہو جائے، محتاط رہے۔ لوگوں نے کہا قیل لعمر اتقف لہذا العجوز، اس بڑھیا کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور یہ آپ کو نصیحت کر رہی ہے اور آپ کھڑے ہو خاموشی کے ساتھ نصیحت سن رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، واللہ لو حبستنی من اول النہار الى آخره ما اذهب منها الا لصلاۃ، اگر یہ خاتون مجھے دن کے ابتدائی حصے سے روکے رات کے آنے تک تو میں صرف فرض نماز کے لیے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، ان کے بات سنوں گا. اور پھر فرمایا سمع اللہ قولها فوق سبع سماوات، اللہ پاک نے ان کی فریاد سنی ہے سات آسمانوں کے اوپر. ایسمع اللہ رب العالمین قولها ولا يسمع عمر، اللہ ان کی بات سنے، ایسا ہو سکتا ہے کہ عمر پھر ان کی بات نہ سنے؟ تو صحابہ کرام بہت ہی زیادہ قدر کیا کرتے تھے. یہ ہے خولہ بنت سالمہ، جنہوں نے اپنا کیس اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں دائر کر دیا اور سورت نازل ہو گئی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ تبارک و تعالی نے سنی قول التي، اس خاتون کے بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو بات کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی سن رہے تھے تمہاری گفتگو کو، سوال جواب. ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ تبارک و تعالی سننے والے دیکھنے والے ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، حکم زہار، تم میں سے جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی زبان سے یہ الفاظ نکلے بیوی کے لیے، انت علیہ کزہر امی، ما ہن امہاتہم، یاد رکھے اس قسم کے الفاظ کہنے سے وہ ان کی ماں نہیں بنتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، اس لیے کہ ان کی ماں نہیں ہے مگر وہ ہے جس نے ان کو جنا ہے. بیوی کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ، لیکن یہ لوگ انتہائی نامناسب بات کہتے ہیں، بات نامناسب کہی. وَزُورًا، اور جو بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے، اس لیے ماں نہیں ہے، ماں کہہ دیا. ان اللہ لغفور الرحیم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو بیوی سے زہار کرتے ہیں اور پھر اپنی بات سے واپس رجوع کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرے. ذالکم توعظون بہ، اسی کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یا اس لیے کفارہ تمہارے اوپر لاگو کیا گیا تاکہ تمہیں نصیحت ہو جائے، آئندہ بیوی سے اس قسم کی کلمات نہ کہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی تم جو کرتے ہو سب سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھے، لیکن یاد رکھے روزے بھی لگاتار رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر بیمار ہو گیا تو دوبارہ پھر ابتدا سے رکھنا ہوگا، اور اگر بیچ میں عید کا دن آیا تو پھر اثر نو رکھنے ہوں گے. من قبل ایت ماسا، روزے ہاتھ لگانے سے پہلے رکھنے ہوں گے. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر اگر دو مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ رسم جاہلیت کی تردید ہو جائے, اور تو ایمان لاو اللہ کے رسول کے اوپر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے حدود اور قانون. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, زجر ہے برائے منکرین, جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی, کُبِتُوا ذلیل کیے گئے, كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے ان سے پہلے منکرین ذلیل کیے گئے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اتاری ہم نے آیتیں بالکل صاف. وللکافرین عذاب مہین, انجام کفار, کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت کا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا, جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, وہاں اللہ تبارک و تعالی سب کو بتائیں گے دنیا کے کرتے درتے کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے احصاہُ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کیے ہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال کو. وَنَسُوهُ, اور تم نے بلا دیے اپنے اعمال کو. اعمال تمہارے ہیں, اچھے اعمال بھی تمہارے ہیں, برے اعمال بھی تمہارے ہیں, تم اپنے اعمال کو بھول گئے ہو, اللہ نے یاد رکھے محفوظ کیے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز پر مطلع ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, آپ دیکھتے نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے, اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل کا بیان ہے. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم, نہیں ہوتا ہے تمہارا خفیہ جرگہ جو تین آدمی پر مشتمل ہو مگر اللہ چوتھا ہوتے ہیں, اور نہیں ہوتے ہو تم پانچ, یعنی خفیہ جرگہ کرتے ہو پانچ آدمی ہے تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر, نہیں سے کم نہیں سے زیادہ, الا ہوا معہم, تم جتنے بھی ہو, ایک ہو دوسرا اللہ, دو ہو تیسرا اللہ, تین ہو چوتھا اللہ, اینما کانو, جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی, جتنے ہو جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری ساری خفیہ باتیں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں. من کمرے میں ہو, آسمانوں میں ہو, زمینوں میں ہو, زمین کے سمندر کے گہرائی میں, جہاں بھی ہو, کوئی بھی میٹنگ کرو گے, خفیہ مشورہ کرو گے, اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے, اللہ سے تمہاری کوئی بات ڈکی چپی نہیں ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة, پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتائیں گے, تمہیں خبر دیں گے تمہارے اعمال کے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم, تحقیق اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى, زجر برائے منافقین و یہود ہے, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, نہو عن النجوہ, جو غلط خفیہ جرگوں سے منع کیے گئے تھے. ثم یعودون الی ما نہو عنہ, پھر یہ واپس لوٹ کر جاتے ہیں انہی غلط جرگوں کی طرف جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. ویتناجون بالاسم والعدوان, اور یہ لوگ جرگے کرتے ہیں گناہ کے کاموں کے لیے اور زیادتی کے لیے، ومعصیت الرسول اور پیغمبر کے نافرمانی کے لیے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ السلام علیکم کی جگہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اور اپنے دلوں کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتا، اگر یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہے تو ہم تو بد دعا دیتے ہیں، ہم پر عذاب آنا چاہیے تھا لیکن اب تک ہم پر عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نبی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ بیانیے بھی لے کے آتے تھے، تو یہاں جواب ہے حسبہم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونھا فبئس المصیر، ان کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے، یہ جہنم کے اندر ضرور داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی، اب یہاں ایک تیسرا حکم ہے، ایک اور حکم ہے جس میں ایمان والوں کو ادب سکھایا گیا ہے، یہ حکم برائے تادیب مومنین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان، ایمان والو جب بھی جرگہ کرنا ہو تو گناہ کے کاموں کے لیے اور زیادہ ظلم زیادتی کے لیے جرگہ نہ کرے، ومعصیت الرسول اور رسول کے نافرمانی کے لیے ایمان والوں کا کوئی جرگہ نہیں ہونا چاہیے، وتناجوا بالبر والتقوى، اور جرگہ کرو تو نیکی کے کاموں کے لیے اور تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے کاموں کے لیے، آپ کا جرگہ نیکی اور پرہیزگاری پر مشتمل ہونا چاہیے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، جس کے طرف جمع کیے جاؤ گے، انما النجوى من الشیطان، یہ غلط جرگے شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، اور یہ غلط جرگے جو شیطان کی طرف سے ہے کیے جاتے ہیں، کس لیے کیے جاتے ہیں، ایمان والوں کو غمزدہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب گڑی گڑی خفیہ جرگہ ہوگا تو ایمان والے پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ بار بار کیوں جمع ہوتے ہیں، آخر کیا کرنا ہے ان لوگوں نے، بار بار جمع ہوتے ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی ایمان والوں کو پریشان کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھ کے جرگے یہ کرتے ہیں، فیصلے میں کرتا ہوں، فیصلہ نفع کا ہو یا نقصان کا ہو وہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، فیصلہ میں نے کرنا ہے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور یہ آپ کو یہ تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ضرر نہیں دے سکتے ہیں ذرہ برابر، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، کیا مطلب، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے لیے نقصان لکھا ہے وہ تو آئے گا، ان کے جرگوں سے اس نقصان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، جو فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ ملے گا، ان کے جرگوں سے نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی، جیسے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو آپ کے لیے جو نقصان اللہ نے لکھا ہے اس میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا اگر آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جو فائدہ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس فائدے میں بھی ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی. ملے گا آپ کو وہی نقصان وہی فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے. لوگوں کے جمع ہونے سے آپ کے حمایت میں یا لوگوں کا جمع ہونا آپ کے مخالفت میں نہ اس سے فائدے میں اضافہ ہوگا نہ نقصان میں اضافہ ہوگا. یہ عقائد ہے جو ہمارے نبی نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو سکھائے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو اس طریقے سے سمجھا رہے تھے جس طریقے سے ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے. اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور فریضہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے مومن, جس طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کر کے دکھایا اور امت کو بھی آپ نے یہی سبق سمجھایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے واپس لوٹے اور دوپہر کا وقت تھا, آرام کرنے کے لیے چوک کی تلاش تھی. ایک درخت ہمیں ملا جس کا سایہ ذرا گنا تھا, ہم نے حضرت کے لیے چھوڑ دیا اور ہم ادھر ادھر نکلے چوک کی تلاش میں. فجاء رجل من المشرکین, ایک مشرک آیا. وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ, آپ کی تلوار آپ نے درخت کے ساتھ جو ہے نا وہ لٹکائی تھی, سو رہے تھے. اس نے آ کر حضرت کے تلوار کو کاٹی سے نکالا اور حضرت کے سرانے بیٹھ گئے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی. یہ کافر کہتا ہے اتخاف منی, آپ مجھ سے ڈرتے ہو, تلوار ہاتھ میں ہے دشمن کے, آپ کے سرانے کڑے ہیں, ساتھی ادھر ادھر نکل گئے, کوئی بھی ساتھ نہیں. کافر کہتا ہے آپ مجھ سے ڈرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, میں تجھ سے نہیں ڈرتا. پھر وہ کافر کہتا ہے میں یعصمک منی, کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. فسقط السیف عن یدہ, تا کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. یا تو آپ کے اللہ کہنے کے خوف سے تلوار نیچے گر گئی, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے مکہ مارا. فاخذ السیف, آپ نے اپنی تلوار اٹھائی, تلوار تو آپ کی تھی, اور اس کافر سے کہا میں یعصمک منی, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کافر کو تو پتا تھا کہ میرا معبود مجھے نہیں بچا سکتا, وہ تو بے جان پتھر ہے. تو انہوں نے کہا کن خیر الناس, رحم کیجئے, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا مجھے معاف کیجئے, رحم کیجئے مجھ پہ. تو آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ قال لا, کافر کہتا نہیں, یہ گواہی تمہیں فی الحال نہیں دے سکتا. ولکنی اعاہدک اللہ اقاتلک ولا اکون مع الذین یقاتلونک, ایک وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ آج کے بعد جنگ نہیں کروں گا, اور جو لوگ آپ کے خلاف میدان میں آتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. فخل سبیلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, جانے دیا. فاتا اصحابہ, اپنے ساتھیوں کے پاس وہ کافر آتا ہے اور کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس, کائنات کے سب سے بہترین ہستی کے پاس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں, اسی ہستی کو قتل کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا. اور اس کے بعد پر وہ کافر ایمان لے کے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں یہی حکم دیتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومن یہ نہیں کہتا کہ میں یہود اور نصارا کے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوں, سمجھے نا, وہ کسی کے وینٹیلیٹر پر اعتماد نہیں کرتا. اس کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, چوتھا مضمون. ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنے مجالس کے اندر وسعت پیدا کرو فافسحوا یفسح اللہ لکم تو آپ وسعت پیدا کرے مجالس کے اندر آپ مجالس میں وسعت پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں تمہارے لیے وسعت پیدا کریں گے ایک معنی آپ اپنے مجالس میں وسعت پیدا کرو گے مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہارے محلات میں تمہارے لیے وسعت پیدا کریں گے دوسرا مطلب عام مسلمانوں کے لیے اپنے مجالس میں وسعت پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے قبروں میں تمہارے لیے وسعت پیدا کریں گے قبروں کو کشادہ کریں گے یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کڑے ہو جہاد کی طرف قتال کی طرف اٹھ کڑے ہو نمازوں کی طرف اٹھ کڑے ہو درس نظامی کی طرف جیسے کہ آپ کے نادیم آتے ہیں آپ کو اٹھاتے صبح جاؤ کلاسیں لگ رہی ہے سب کو یہ آیت شامل ہے ابھی آپ کو اٹھاتے ہیں درس قرآن شروع ہونے والا ہے آئیے درس کی طرف تو جب بھی آپ کو کہا جائے کہ اٹھ کڑے ہو جاؤ خیر کے کام کی طرف فانشزوا فوراً اٹھا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے ہیں ایمان والوں کے تم میں سے اور اسی طریقے سے جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ایک ذرہ برابر آپ کا عمل اللہ سے ڈکا چپ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا مضمون نمبر 5 ادب نجوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم ایمان والو جب بھی آپ نے جرگہ کرنا ہو اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جرگی سے پہلے صدقہ دیا کرو حکم کیوں دیا گیا تھا اس لیے کہ منافقین گڑی گڑی آپ کو تنگ کرتے تھے پریشان کرتے تھے آپ سے مشورہ کرنا ہے آپ سے ذرا بات کرنی ہے تو منافق تو صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی عادت اور مزاج کو جانتے تھے حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو پیغمبر سے جرگہ کرے گا تو جرگے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا تاکہ منافق تنگ کرنا چھوڑ دے یہ حکم آیا لیکن بعد میں جب منافقین کا علاج ہو گیا اور وہ جرگوں سے باز آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس حکم کی وجوب کو اٹھا لیا استحباب باقی ہے کوئی بھی جرگہ کرنا ہو اس سے پہلے اگر صدقہ دے تو اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت متوجہ فرماتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اب حکم وجوبی نہیں ہے ایمان والو جب بھی رسول سے جرگہ کرنا ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن جرگے سے پہلے صدقہ دیا کرو ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے وادھر اور اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ اپنے جرگوں سے پہلے صدقہ ادا کرو بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جب تم یہ نہیں کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا تمہارے توبے کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قائم کرے نمازوں کو دیا کرے زکات کو اطاعت کرے اللہ کے رسول کے واللہ خبیر بما تعملون اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے اما علامات منافقین کا بیان الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم آپ نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسی قوم کو جس پر اللہ تبارک و تعالی کے غضب ہے یہود کو دوست بناتے ہیں منافق یہ کام کرتے ہیں ما ہم منکم ولا منہم اور یہ منافق ہے، منافق، منافق کسی کا نہیں ہوتا، تو نہ یہ منافق تمہارے ہے اور نہ یہ منافق ان کے ہے، ایمان والوں نہ یہ تمہارے ہے، بظاہر تو یہ مسلمان ہے لیکن یہ تمہارے نہیں ہے، ولا منہم اور نہ ان کے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ منافق ہے، ان کے بھی کام نہیں آئیں گے، ان پر جب مشکل وقت آئے گا ان کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جس طریقے سے آپ کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، آپ نے دیکھا ان کو، ایمان والو یہ منافق نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں اپنے جھوٹے ہونے کو، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، تحقیق بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ، پکڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈال، فصدوا عن سبیل اللہ، رک گئے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے ذلت کا، لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ہرگز کام نہیں آئے گا، ہرگز دفع نہیں کر سکیں گے ان کے اموال، ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ان میں سے ذرے انذر برابر، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، عادت ہو گئی ان کو قسمیں کھانے کی، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو قبروں سے اٹھائیں گے اور سب کو جمع کریں گے، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھوٹے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹے قسمیں کھایا کرتے تھے، ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ولی راہ پر ہیں، الا انہم ہم الکاذبون، اگر ہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، قابو کر لیا ان کو شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، برادی شیطان نے ان سے اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ملاقات ہوگی قیامت کے دن میدان محشر میں، وہ بلا دی، خبر بلا دی شیطان نے ان سے، اوامر نواہی یہ سب اللہ کی کیا ہے، یاد ہے، تو آت اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہے، بلا دی، اذکر ما ہوا، ذکر کیا چیز ہے، الذکر ہوا طاعت اللہ، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاعت کا نام ہے، من اقبل علیہ و طاعہ فقط ذکرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف متوجہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اس نے اللہ کو یاد کر لیا، ومن اعرض ولم یطع، اور جس نے منہ موڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، فلیس بذاکرین، یہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، وَإِن بَاتَ لَيْلَتَهُ يَتْلُو وَيُسَبِّحُ يَحْمِدْ، اگرچہ رات اس نے اس طریقے سے گزاری کہ ساری رات تلاوت کرتا رہا اور تسبیح تحمید پڑھتا رہا، تب بھی یہ ذاکر نہیں ہے، جھوٹا ہے، جب دن بھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اس کے خلاف زندگی گزاری، اب اگر زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ذاکر نہیں ہے، کیونکہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو اللہ یاد رہے، اور اللہ یاد رہنے کی وجہ سے عام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ یاد رہنے کی وجہ سے آپ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھے، اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پلٹی، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اگر ہو شیطان کی پارٹی نقصان میں ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, قانون برائے مجرمین, تحقیق وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی, اولئک فی الاذلین, یہ لوگ ذلیلوں میں سے ہیں. اور یہ آیت عام ہے, مبتدی ظالم بادشاہ کوئی بھی ہو سب کو شامل ہے. اور اسی طریقے سے جو ظالم بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا ہنستے مسکراتے چہرے سے ان کے غلط فیصلوں کو قبول کرتے رہتے ہیں, سب کو شامل ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا ہے, لأغلبن انا ورسلی, میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, تحقیق اللہ تبارک و تعالی زوراور ہے اور زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, مومنین مخلصین کی علامت, لا تجد قوما, آپ ہرگز نہیں پائیں گے ایسی قوم, یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ وہ ادھر ایمان رکھتی ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر, یوادون من حاد اللہ, اور وہ دوستی کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی. ایمان والا کبھی اس آدمی کو دوست نہیں بنا سکتا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ مخالفت کرنے والے باپ کیوں نہ ہو, کیونکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا, باپ ہوتا ہے مخالفت کرنے والا اللہ کے رسول کا. وَأَبْنَاءَهُمْ, یا وہ ان کی اولاد کیوں نہ ہو, او اخوانہم, یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, یا فیملی ممبر کیوں نہ ہو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ جو مومنین مخلصین ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو جمع دیا. وَأَيَّدَهُمْ, اور مضبوط کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو, بروح منہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, بروح منہ, قرآن کے ساتھ, بروح منہ, نور ایمانی کے ساتھ. اس لیے اب نہ یہ باپ کو دیکھتے ہیں, نہ اولاد کو دیکھتے ہیں, نہ بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, نہ قوم قبیلہ کو دیکھتے ہیں. یہاں سے جو بھی حکم آئے گا اللہ کے رسول کے خلاف تو اس کو یہ مسترد کرے گا. اور جب ان قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی آدمی اگر مخالفت کرتا ہو اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ اس کو دوست نہیں بنائے گا کبھی بھی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا, داخل فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا, اللہ ان سے راضی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں گے اس ثواب پر جو ان کو ان کے عمل کے بدلے میں دیا جائے گا. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی پارٹی, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اگر ہو اللہ تبارک و تعالی کی پارٹی غالب کامیاب ہے. ظاہر دنیا میں دو پارٹی ہیں, ایک تو اللہ کی پارٹی, ایک شیطان کی پارٹی. جو شیطان کی پارٹی میں جائے گا تو وہ یاد رکھ کے ان کا مقدر نقصان ہے, جو اللہ کی پارٹی میں آئے گا تو یاد رکھ کے ان کا مقدر کیا ہے, کامیابی ہے. سورہ حشر ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 59, ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 101. سورہ بینہ کے بعد نور سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورہ حشر میں آپ نے اصلاح معاشرہ کے قوانین کو پڑھا، تو اب اس صورت کے اندر جو اصل مسئلہ ہے اس کا اضافہ ہے کہ اصلاح معاشرے کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے توحید باری تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اور اس طریقے سے توحید باری تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ توحید کو عزت دلانے کے لیے جہاد کرتے رہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں منکرین کے ذلت کا بیان تھا، تو اس صورت کے اندر ان کے ذلت کے نمونے کا بیان ہے. بنو نذیر اللہ کے رسول کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ذلیل کیا اس کا بیان ہے. سورہ مجادلے میں کہا کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کامیابی کا نمونہ ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو بنو نذیر کے مقابلے میں کامیابی ملی. آخر صورت کا خلاصہ ابتداء میں توحید ہے اور تخویف دنیاوی کے نمونے بیان کیے گئے ہیں، زجرات برائے منافقین ہے، اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پاکی ہے اللہ کے لیے وہ اللہ، ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا راج آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب آباد تھا، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، بنو نذیر یہ یہود کے قبائل تھے. یہ لوگ شام سے آئے تھے، یہ سارے کے سارے یہود، اور یہاں مدینہ میں اوس اور خزرج کے بعد آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے. مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. کعب بن اشرف اسی قبیلے کا سردار تھا، یہ مدینہ سے نکلا، مکہ پہنچا سرداران قریش کے پاس، اور 10-12 دن وہاں رہا، اور جو معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کے خلاف وہاں جا کر سرداران قریش سے معاہدے کیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ مدینہ پر چڑھائی کرے تو میرے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کعب بن اشرف مکہ گیا ہے اور وہاں مشرکین سے ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ من لے کعب بن اشرف، کون علاج کرے گا کعب بن اشرف کا؟ فقد اعاذ اللہ ورسولہ، بڑا بےمان ہے، اس نے اذیت دی ہے اللہ کے رسول کو. محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت میں تیار ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا ان کے قلعوں کے محاصرے کے لیے، جو مدینہ کے بالکل قریب تھے. صحابہ کرام نکلے اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایسا خوف رعب پیدا کر دیا کہ بالاخر وہ سرنڈر ہو گئے، اور اس بات کے لیے وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ بار لے جانے کی اجازت ہے, یعنی ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان لے جا سکتے ہو آپ لے جائے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ یہود تھے, انہوں نے پھر کیا کر لیا, اپنے چوکاٹوں کو دروازوں کو نکالا توڑا اور اس طریقے سے اپنی چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑا جو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے, اس کا تذکیر بھی یہاں پر ہے. اور یہاں سے پھر یہ لوگ نکلے, کچھ شام چلے گئے لیکن اکثر چلے گئے خیبر, اور خیبر میں رہے کچھ عرصے تک. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی ان کو بگایا گیا اور پھر یہ شام کی طرف نکل گئے. تو اسی کا ذکر ہے اس سورت کے اندر. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم, یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے اور بنو نذیر اس کا مصداق ہے اس آیت کا. اللہ وہ ذات ہے, اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, جس نے نکالا کافروں کو وہ کافر کے جو اہل کتاب میں سے تھے. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم, ان کے گھروں سے. لأول الحشر, پہلے ہی اجتماع پر. لأول الحشر, پہلے ہی اجتماع پر, یعنی ابھی مسلمان جمع ہو گئے تھے اور زیادہ دیر نہیں لگی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف پیدا کر دیا کہ ڈر کے مارے یہ فوراً سرنڈر ہو گئے. یا لأول الحشر, یہ ترک وطن کا پہلا واقعہ ہے. یا لأول الحشر, یہ یہود کا پہلا حشر ہے. یہود کا کیا ہے؟ یہ پہلا حشر ہے. اور دوسرا حشر ان کا پھر جب خیبر سے ان کو بگایا جائے گا شام کی طرف, وہ دوسرا حشر ہوگا. اور تیسرا حشر ان کا پھر قیامت کے دن ہوگا. یہ تین حشر ہیں ان کے لیے. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم, تمہارا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہود مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے, بنو نذیر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا, اللہ نے آپ کا رعب ان کے دلوں میں پیدا کر دیا, خوف پیدا کر دیا, چلے گئے اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ, اور ان کو یقین تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے اور دشمن کو ہمارے طرف آنے سے روکیں گے. ان کو یقین تھا اپنے قلعوں کے اوپر کہ یہ ہمیں بچائیں گے, ہمارا دشمن ہمارے طرف آنے نہیں دیں گے. تب تو وہ یہاں سے گیا کعب بن اشرف مکہ, اور مکے والوں سے بابانگ دہل کہنے لگا کہ ہم آج کے بعد تمہارے ساتھ ہیں, آؤ چڑھائے کرو مدینہ کے اوپر, ہم تمہارے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے. قلعوں پر جو ہے نا اعتماد تھا, وہ مگمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا. اور مسلمانوں کا بھی خیال میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اتنی طاقتور قوم یہاں سے جو ہے نکالی جائے گی اور یہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, بس آیا اللہ تبارک و تعالی ان کے طرف, یعنی آیا اللہ کا فیصلہ حکم ان کے طرف. من حيث لم يحتسبوا, وہاں سے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تھا, سمجھے نا. وقذف في قلوبهم الرعب, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم, اور وہ ویران کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. وایدی المؤمنین, اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار, عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جلاوطنی کا فیصلہ کیا ہوا نہ ہوتا. لعذبهم فی الدنیا, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں سزا دیتے, اور یہی اپنے گھروں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹتے پٹتے مر جاتے. ولہم فی الآخرت عذاب النار, اور ان کے لیے آخرت کے اندر جہنم کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہود کے لیے, بنو نذیر کے لیے, یہود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب کیوں ہے؟ اس لیے ہے, بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, انہوں نے مخالفت کی اللہ کے رسول کے. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو بھی مخالفت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت, یا رہنے دیا تم نے کھجور کے درختوں کو, یہ سب کس سے تھا؟ فبِإذنِ اللہ, اللہ کے حکم سے تھا. اس لیے مسائل فقہیہ کے اندر میدان وسیع ہو جاتا ہے. امام شافعی کچھ کہتا ہے, امام ابو حنیفہ کچھ کہتا ہے, تو کیا ان کے بات بھی صحیح ہے, ان کے بات بھی صحیح ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کھجور کے درخت جس نے کاٹے ہیں وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے, اور جو نہیں کاٹے گئے وہ بھی صحیح, وہ بھی اللہ کے حکم سے. کاٹنا بھی صحیح ہے, نہ کاٹنا بھی صحیح ہے, ادھر بھی اللہ کا حکم ہے, یہاں بھی اللہ کا حکم ہے. کیونکہ مسلمانوں نے ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا, اور فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو بڑی محبت تھی کھجوروں سے. تو کہتے ہیں کہ گجر کو اگر تکلیف دینی ہے تو اس کا کٹھا مارو, رونے لگتا ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی کو مارنے سے وہ باہر آئے گا نا. تو مسلمانوں نے اس لیے کھجور کے درخت کاٹے دے تاکہ ان کو تکلیف ہو جائے اور یہ باہر آئے میدان کی طرف, اور تاکہ مقابلہ ہو جائے میدان کے اندر, اور یا یہ ہے کہ سرنڈر ہو جائے. اب یہاں پر لینا کس کھجور کو کہتے ہیں؟ روح المانی نے کہا کہاں ہے, یہ نخلۃ مطلقاً, لینا مطلق درخت کو کہتے ہیں. لیکن سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لینا مطلق کھجور کو نہیں کہتے ہیں, الکریمۃ من النخل, کھجوروں کے اندر جو سب سے عمدہ کھجور ہے اس کو لینا کہتے ہیں. اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عجو کھجور کو جو ہے لینا کہتے ہیں. وَلَيُغْزِيَ الْفَاسِقِينَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو رسوا کرے. وَمَا آفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ, اور جو مال لٹایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر ان سے, یعنی ان کا جو مال یہاں بچ گیا اور بغیر جنگ کے وہ مال ملا, کیونکہ جنگ سے جو مال ملتا ہے اس کو مالی غنیمت کہتے ہیں, وہ تو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور جو مال بغیر جنگ کی ملے اس کو مال فی کہتے ہیں, وہ اللہ کے رسول کا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قرابت والے ہیں وہ ان سے اپنا خرچہ اٹھائیں گے, باقی فقراء مساکین کے اوپر خرچ کیا جائے گا, وہ مال مسافروں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا, جہادی سامان اس سے خریدا جائے گا, جنگی سامان. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, نہیں دوڑائے تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور نہ اونٹ, یعنی بغیر جنگ کے وہ مال تمہارے ہاتھوں لگا, تم نے نہ اپنا گھوڑا دوڑایا اور نہ اپنے اونٹ دوڑائے, اور اس طریقے سے نہ تیر کمان چلائے, بغیر جنگ کے اللہ پاک نے دے دیا. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو غلبہ دیتے ہیں, علی من یشاء, جس پر چاہے غلبہ دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما آفا اللہ علی رسولہ, من اهل القربى فللہ ولرسول من اهل القرى فللہ ولرسوله، جو مال اللہ تبارک و تعالی لٹائے اپنے رسول کے اوپر، من اهل القرى یعنی ان شہروں سے جہاں دشمن رہتا تھا اور مسلمانوں کے خوف روب دبدبی کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے، اور یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر ہو گئے اور اسلامی ریاست کو انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ وہ مال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لٹایا ہے اپنے رسول کے اوپر. تو یہ مال کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. وَلِذِ الْقُرْبَى، اور اللہ کے رسول کے قرابت والوں کے لیے ہے. وَلِيَتَامَى، یتیموں کے لیے ہے. والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ یہ مال مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے. کیوں یہ حکم نازل کیا؟ کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال نہ آئے لینے، تاکہ اس مال کو لینے نہ آئے اور اسی طریقے سے دینے نہ آئے دولت، اور یہ گمال گھومنے پھرنے نہ لگے بین الاغنیاء، دولت مندوں کے ہاتھوں میں، دولت مندوں کے درمیان. یعنی کئی لا یکون دولت، کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، تاکہ نہ آئے لینے دینے دولت مندوں کے تم سے. اس سے دولت مندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ دولت مند نہ آئے اس مال کو لینے کے لیے تم سے، دولت مند نہ آئے اور یہ مال دولہ گردش نہ کرنے لگے دولت مندوں کے اندر، صرف فقراء کو ملے، اور اسی طریقے سے یتیموں کو ملے، مساکین کو ملے، مسافروں کو ملے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا خرچہ اس سے نکالا جائے، اور جو آپ کے قرابت والے ہیں ان کو بھی، ان کے اوپر بھی اس مال سے خرچ کیا جائے. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی جو حکم اللہ کے رسول کی طرف سے آئے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، اس کی تعمیل کرو، اور اللہ کا رسول جس کام سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. علم حدیث ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ کا رسول حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے تو کس سے منع کرتا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے. تو قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ حدیث کو مضبوط پکڑنا ہے آپ نے، اس پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو حکم دے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جس سے رسول منع کرے اسے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج مسند پر بیٹھوں گا، آپ جو سوال کریں گے میں قرآن سے جواب دوں گا. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو عبداللہ بن محمد بن ہارون کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا کہ محرم کے لیے زنبور، وہ جو لال مکی ہوتے ہیں نا، کاٹنے والی، اس کا قتل محرم کے لیے کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو حکم دے دے اسے قبول کرو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور پھر فرمایا قال حدثني سفیان ابن عینہ عن عبد الملک بن عمیر عن ابن خراش عن حذیفہ بن یمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر. کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے حذیفہ نے، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے سفیان ابن عینہ نے، اور انہوں نے خبر دی ہے، روایت بیان نقل کی ہے عبد الملک بن عمر سے، انہوں نے ابن خراش سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، اقتدا کرو میرے بعد جو دو آدمی ہے ان کی بات مانا کرو، جو حکم وہ تمہیں دے اس حکم کو مانا، اس پہ عمل کرو. اور وہ دو آدمی کون ہے؟ ابو بکر عمر. پھر آگے کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے کہا ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امر بقتل الزنبور فی الاحرام. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قتل دیا، حکم دیا تھا کہ حالت احرام کے اندر زنبور کو قتل کیا جائے. تو جواب آ گیا قرآن سے کہ قتل کیا جائے گا اور محرم قتل کرے گا زنبور مکی کو. تو اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اور اسی آیت سے تمام کے تمام احادیث پر عمل، یعنی احادیث میں جو سنت ہے اس پر عمل، جو اوامر دیے گئے ہیں اس پر عمل، جو نواہی دیے گئے ہیں اس سے رکنا، یہ ضروری ہے. اس کے تعمیل جو ہے نا ضروری ہے، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان خواتین کے اوپر جو پک کا نشان جو ہے نا وہ ڈالتی ہے اپنے چہرے کے اوپر، وہ نشان جو مٹتا نہیں ہے، جیسے کہ لوگ اپنے جسم کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا نشانات جو ہے نا وہ ڈالتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ تغییر خلق اللہ ہے اور حرام ہے. تو یہ رنگے بھرنے والی بروانے والی، کیونکہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، سوئی سے زخم بنا دیتے ہیں پھر اس میں رنگ بھر دیتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ وہ رنگ پکا ہوتا ہے، پھر وہ اترتا رہی ہے. تو رنگے بھرنے والی رنگے بروانے والی دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. متنمسات اور وہ خواتین جو بھوے بناتی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. گھر کے اندر ہو تو گھر کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور آپ کی ایوانوں کے اندر ایسی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو اس ملعون عمل کے اندر مبتلا ہے، تو آپ کے ایوانوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. ریاست پر کیوں نہیں برسے گی؟ پھر بھوے بنانے والے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو ایک خاتون آئی، عبداللہ بن مسعود نے یہ مسئلہ بیان کیا، ایک خاتون آئی اور ام یعقوبیہ کے نام سے وہ مشہور خاتون مشہور تھی. قرآن مجید اس خاتون نے پڑھا تھا، تو وہ آئی اور کہنے لگی قرات القرآن. خاتون کہنے لگی، ہاں وہ خاتون کہنے لگی وقد بلغنی انکا لعنت کیتا وکیتا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے لعنت بھیجی ہے اس قسم کی خواتین، اس قسم کی خواتین کے اوپر، جو خواتین پکا نشان جو ہے نا پکا داغ ڈالتی ہے اپنے چہرے کے اوپر، رنگ برتی ہے برواتی ہے، اور جو بھوے بناتی ہے، ایسے خواتین کے اوپر آپ نے لعنت بھیجی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے. تو پھر وہ خاتون کہنے لگی وقت قرات القرآن من الاول الى الاخر فما وجدت فيه هذا، میں نے تو قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، قرآن مجید کے اندر مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی، تو آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لو قراتیہ لوجدتی، اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھتی ہوتی تو آپ کو ضرور یہ آیت مل جاتی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول آپ کو جو حکم دے اس کی تعمیل کرو اور جس سے رسول منع کرے اس سے بچو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے. عبداللہ بن مسعود نے پھر یہ حدیث ان کے سامنے بیان کی. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم یہ للفقراء المهاجرين یہ بدل ہے، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سے، مطلب یہ ہے کہ جو مال فے ہے، جو مال بغیر جنگ کی ملا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے قرابت والوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مساکین کا ہے، مسافروں کا ہے. للفقراء المہاجرین، اور ان مہاجر فقراء کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اموالہم اپنے اموال سے نکالے گئے، مالوں سے نکالے گئے، اور انہوں نے ہجرت کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور انہوں نے ہجرت کیوں کی، غرض ہجرت اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، قوم قبیلہ کو چھوڑ دیا، فقرا ہے تو ان کے اوپر بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے ہجرت کی تاکہ اللہ کے رسول کی مدد کرے، اولئک هم الصادقون یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، تمام کے تمام مہاجرین، اولئک هم الصادقون تمام کے تمام مہاجرین بغیر کسی ایک کے استثناء کے، سب کو اللہ تبارک و تعالی سچے کہتے ہیں. 1400 سال کے منحوس زمانے ان کو برا بلا کہتی ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مہاجرین کو، بڑے چھوٹے سب کو اللہ کیا کہتے ہیں، سچے کہتے ہیں، یہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون، اور یہ تمام کے تمام سچے ہیں ایمان کے اندر. یہ پہلا طائفہ ہے. دوسرا طائفہ جو مالفے کا مستحق ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے ایمان کے ساتھ، یعنی انصار، من قبلہم مہاجرین کی ہجرت کر کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے پاس آئے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور وہ نہیں پاتے ہیں اپنے سینوں کے اندر تنگی، مما اوتو اس سے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر مہاجرین کو اگرچہ وہ خود محتاج کیوں نہ ہو، فاقوں میں کیوں نہ ہو. یہ انصار، تو ایسے غریب انصار وہ بھی اسی مال کا مستحق ہے، ان کو بھی مالفے میں سے دیا جائے گا، اور یہ صفت تھی انصار کی. جب مہاجرین نے ہجرت کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہتے ہیں، تعال اخاصمک مال نصفین، آؤ میرے ساتھ تاکہ میں اپنا مال آپ کے ساتھ تقسیم کروں. ولی امراتان فاطلق احداهما فاذا انقضت عدتها فتزوجها، دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو پھر آپ اس سے نکاح کریں. عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے مال اہل و عیال میں اور برکت ڈالے، دلونی علی السوق، میرے اعضا ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے بازار کا راستہ بتائیے. اس طریقے سے انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا صحابہ کرام انصار نے. اور مہاجرین کو جب دیا جاتا تھا تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار تمہارے پاس باغات ہیں، مہاجرین کے پاس ہاتھ ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے باغات میں کام کریں گے، اور آپ بطور اجرت ان کو دیا کرے. انصار نے کیا کہا، حضرت یہ اپنے، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے، ہم جائیں گے اپنے باغات میں کام کریں گے، ان کو کام محنت میں ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور جو فصل اترے گی اس فصل کو ہم ان کے ساتھ ادا کریں گے، آدھی فصل اپنے گھر لے جائیں گے اور آدھی فصل ان کو دیا کریں. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. ہاں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، نہیں پاتے تھے اپنے سینوں کے اندر تنگی، مِمَّا اُوتُو، جو ان کو دیا گیا اس سے. مہاجرین نے اپنے باغات کے درخت دیے تھے انصار کو، انصار نے اپنے باغات کے درخت دیے تھے مہاجرین کو. اور جب بنو نذیر کی زمینیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اب بنو نذیر کی زمینیں ہماری پاس آئی ہے تو ہم کچھ تھوڑی تھوڑی زمین جن مہاجرین کے پاس زمینیں نہیں ہیں ان کو دیتے ہیں، اور آپ کے جو زمینیں ہیں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. تو انصار نے کیا جواب دیا، کہ حضرت جو ہم نے دیا وہ بھی ان کے پاس رہے اور وہاں سے بھی دے دے ان کو، جو ہم نے دیا ہے وہ ہمیں واپس نہ دیا جائے، وہ بھی ان کے پاس رہے، اور بنو نذیر کے ہاتھوں سے جو زمین ملی ہے وہ بھی ان میں تقسیم کی جائے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اپنے سنوں کے اندر تنگی نہیں پاتے تھے جب مہاجرین کو دیا جاتا تھا. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، اور اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے مہاجرین کو، اگرچہ گھر کے اندر فاقے کیوں نہ ہو، اگرچہ خود فاقوں میں کیوں نہ تھے، لیکن ترجیح ان کو دیتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ کے نو گھر تھے، نو بیویاں تھیں، نو گھر تھے، ایک گھر میں پیغام بھیجا وہاں سے جواب آیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے گھر میں بھیجا، تیسرے میں بھیجا، نو کے نو گھروں سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور گھر بھی کیسے تھے، یعنی گھر کے اندر راشن کا یہ حال تھا، گھر کیسے تھے، کچے چپرے تھے، کھجور کے پتوں کے گھر بنے ہوئے گھر. اور میں نے آپ کے سامنے اس دن بات رکھی تھی کہ ولید بن عبد الملک جب اس کو گرانے لگے مسجد کی توسیع میں کے لیے، تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور مدینے کے لوگ بیٹھے تھے، اور ان کمروں کو دیکھتے تھے جب وہ گرائے جا رہے تھے، اور سارا مدینہ رو رہا تھا. اور سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو یہی بات محبوب ہے کہ ان کمروں کو نہ گرایا جائے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، مسجد کی توسیع کرنی ہے. تو ایسے گھر تھے، اور گھر کے اندر جو ہے نا راشن کا یہ حال تھا، نو کے نو گھروں سے جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رجل، میرا مہمان آئے ہیں، کوئی ہے آپ میں مہمان کی خدمت کرنے والا، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہے جو اپنے گھر لے جائے اس کو کچھ کھلائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہتے کہ حضرت میں لے جاتا ہوں. گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ میں تو حضرت کا مہمان لے کر آیا ہوں. بیوی نے کیا کہا، قال زوجته والله ما عندي الا قوت صبيان، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہم نے جو تھوڑا سا رکھا ہوئی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ایسا کرے کہ اس کو جلدی جلدی تیار کرے اور پھر چراغ بجائے، اور ہم مہمان کو یوں دکھائیں گے کہ ہم کھا رہے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کر جو ہے نا کھانا کھائے. مہمان نے کھانا کھایا، پھر آئے صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ابو طلحہ رات کا جو آپ کا معاملہ تھا تیرا رب تمہیں دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ خوش ہو گیا تمہارا رب تم سے, اور یہ آیت نازل ہو گئی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر اگرچہ خود فاقوں سے کیوں نہ ہو, خود فاقوں سے تھے. اور بعد نے کہا کہ دوسرا واقعہ بشان نزول ہے کہ ایک گھر کے اندر دمبی کی سری آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو فاقوں سے ہیں لیکن ہمارے فاقوں سے پڑوس کا فاقہ زیادہ ہے, وہاں بھیج دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پڑوس کا فاقہ ہم سے زیادہ ہے, آگے بھیج دیا. اسی طریقے سے وہ سری گھومتی رہی, واپس اسی گھر میں آئی جہاں سے گئی تھی. آیت نازل ہو گئی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. ایک تو آج کل ہمارے پاس بھی صوفی ہے نا, پیر و مرید آج کل ہمیں بھی ملتے رہتے ہیں اور یہ مخصوص ٹوپیاں اڑا کے جو ہے نا سمجھ جاتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو تصوف کے اندر بہت آگے تھے, تمام سلسلوں کے امام تھے, ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے باتیں بیان کرتے تھے اپنے مجلس کے اندر, اتنے بڑے آدمی تھے. تو یہ بایزید بستامی یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ما غلبنی شاب من بلخ, کہتے ہیں کہ بلخ سے نوجوان آیا تھا اور اس نے مجھے جو ہے نا بالکل لاجواب کر دیا تھا. قدم علینا حاجن, موسم حج میں یہ ہمارے پاس آیا تھا اور میں مکے میں تھا, تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں ابا یزید بستامی بیٹھے ہیں, سیدھا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا, ما حد الزہد عندکم, زہد تقوی, زہد اس کی تعریف آپ کے ہاں کیا ہے, آپ اس کی کیا تعریف بیان کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اذا وجدنا اکلنا واذا فقدنا صبرنا, جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو پھر ہم صبر اختیار کرتے ہیں. تو اس نے جو آگے بات کہی بڑی عجیب بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہا کدا کلاب بلخ, ایسا تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں, جب ملتا ہے تو کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے دیہات کی زندگی گزاری ہو, دیہات میں لوگ اپنے گھروں کی چوکیداری کے لیے کتے پالتے ہیں, پہلے تو پکے کے اندر ہر گھر کے اندر کتا ہوتا تھا. اور میں نے بچپن کے اندر جو اپنا ماحول دیکھا ہے, ہر گھر میں کتا ہوتا تھا, لیکن تاریخ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک گھر کا کتا دوسرے گھر میں گیا ہو. ہاں باہر زمین کی طرف نکلتا ہے لیکن دوسرے گھر میں نہیں جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گاؤں گھر والے وہ کہیں شادی بیاہ کی تقریب میں چلے گئے یا کہیں تعزیت میں چلے گئے, گھر کو تالا لگا دیا, دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے, کتا بھوکا بیٹھا ہے دروازے کے پاس, دوسرے گھر میں نہیں جاتا. تو کہا کہ ایسا تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں, پھر تو وہ آپ سے زیادہ زاہد ہے اور متقی ہے. تو ابا یزید بستامی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ بات تو بالکل صحیح ہے. پھر میں نے اس نوجوان سے پوچھا, ما حد الزہد عندکم, آپ کے ہاں زہد کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اذا فقدنا شکرنا واذا وجدنا آثرنا, جب ہمیں کچھ ملتا ہے, نہیں ملتا, جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس محلے کے اندر مجھ سے زیادہ فاقوں کا شکار کوئی اور موجود ہو, اب یہ کھانا وہاں پہنچانا ہے اور مجھے خود بھی بھوک لگی ہے, تو ظاہر ہے بھوک اگر لگی ہو کھانا آئے تو کبھی کبھی آدمی صبر نہیں کرتا, کہا جاتا ہے. اور محلے کے اندر عام سے زیادہ اگر فاقوں سے کوئی دو چار ہے, آپ نے وہاں نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان سے بچا لیا جب نہیں دیا, اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب ہمیں دیا جاتا ہے, ملتا ہے ہمیں, تو آسرنا, ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, پھر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اپنے سے زیادہ محتاج کو تلاش کرتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں زہد کی تعریف ہے. تو آج کل یہ تعریف کسی خانقاہ میں آپ کو زندہ نظر آئے گی؟ اچھا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو بچایا گیا, شُقَّ نَفْسِهِ, اشعب لالچی دل سے. اشعب لالچی کا میں نے سنایا نا آپ کو, کیوں نہیں سنایا, تم نہیں تھے. اشعب لالچی کا وارث اللہ تبارک و تعالی جس کو نہ بنائے, اور بخل اور لالچ سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بچا لیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, پس یہی لوگ کامیاب ہیں, تباہ لالچی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ لالچ آپ کو باوجود علم کے بادشاہوں کے چوکٹ پر جو ہے نا بیٹھنے پر جو ہے نا مجبور کرے گا, مجبور کرے گا. تماہرس لالچ, تماہرس لالچ آپ کو بادشاہوں کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرے گا, اور ان کے غلط فیصلے ماننے پر مجبور کرے گا. تماہرس لالچ گاؤں کے خان وڈیرا سردار مکیا ان کے سامنے جھکنے پر اور ان کے غلط فیصلوں کی حمایت پر آپ کو مجبور کرے گا. یہ بیماری جس کے اندر ہے وہ تما ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس بیماری سے بچا لیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ کامیاب ہیں. آج ہم پوری کی پوری حکومت یہود اور نصارا کے چوکٹوں پر کیوں پڑے نظر آتے ہیں؟ اسی بیماری کی وجہ سے کہ یہ بیماری ہمیں لگی ہے, اس لیے ہم ہمیشہ ان کے چوکٹوں پر پڑے نظر آتے ہیں. اگر یہ بیماری ہمارے اندر نہ ہوتی, اور اذا وجدنا اکلنا بلخ کی کتوں کی طرح, و اذا فقدنا صبرنا, تو بھی جو ہے نا اس وقت ہم ترقیات کے جو ہے نا عروج پر ہوتے, معراج پر ہوتے. والذین جاؤوا من بعدہم, اب دیکھیں دو جماعتیں آپ کے سامنے آ گئی, مہاجرین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے مدد کے لیے اللہ کے رسول کی مدد کے لیے اپنے گھر بات کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ کے اندر, ان میں جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا مال فیر میں سے. اسی طریقے سے انصار جو بے پناہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے, اور وہ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے, اور جب مہاجرین نے ہجرت کر کے وہاں پر آئے تو انہوں نے مہاجرین کے ساتھ بے پناہ محبت کی, اور جب مہاجرین کو دیا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے, ناراض نہیں ہوتے تھے, اور اپنے گھر کا جو ہے نا راشن اور اسی طریقے سے باغات کے پل وہ مہاجرین کے ساتھ تقسیم کرتے تھے, اور اپنے اوپر وہ مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے اگرچہ وہ خود فاقوں سے کیوں نہ تھے. تو ایسے انصار کو بھی مالفے میں سے دیا جائے گا. اب تیسری جماعت جن کو مالفے میں سے دیا جائے گا, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ان لوگوں کو بھی مالفے میں سے دیا جائے گا, جاؤوا من بعدہم, کہ جو مہاجرین انصار کے بعد آئے ہیں, اور قیامت تک, قیامت تک ہم سب اسی میں داخل ہیں, اور قیامت تک جو مسلمان ہے وہ اس میں داخل ہے. لیکن قیامت تک آنے والے مسلمان مال فے کے مستحق ہے، مال غنیمت کے مستحق ہے، اسلامی ریاست کی بیت المال سے ان پر خرچ کیا جائے گا، اس میں ان کا حصہ ہے، لیکن مشروط ہے یہ عمل، یہ جو حصہ ہے اور یہ جو جواز ہے مشروط ہے، وہ کیا ہے؟ والذین جاؤ من بعدہم، مہاجرین انصار کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی حصہ ہے مال فے کے اندر، لیکن وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو کہتے ہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کے مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے گزر گئے، یعنی جو سلف کے لیے کیا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ کر کے نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو نرمی کرنے والا مہربان ہے، جو یہ دعائیں مانگتے ہیں، یعنی بعد والے مال فے کے مستحق تب ہے جب سلف کے لیے کیا مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، سلف کے لیے استغفار پڑھتے ہو، سلف کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اور یہ بھی دعا مانگتے ہو کہ اللہ میرے دل کے اندر ایمان والوں کے لیے کینہ پیدا نہ کر، بلکہ میرے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف رکھے کینہ بغض حسد سے، یہ دعائیں مانگتے ہو، اور جس دل کے اندر سلف کے لیے بغض حسد کینہ ہو وہ مال فے کا مستحق نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے بیت المال کے مال کا مستحق نہیں ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہو، اور اس طریقے سے تابعین تبع تابعین اور اسی طریقے سے ہم سے جو پہلے گزرے، اور بخاری کے اندر آپ نے وجعلنا للمتقین امامہ کے ذیل میں پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے، تو امام بخاری نے ایک تفسیر کی بیان کی تھی، نقتدی بہم نقتدی من قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، یعنی ہم اقتدا کرنے والے ہو ان کے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہمارے بعد والے اقتدا کرنے والے ہو ہمارے، ہم نے اپنے سے آگے والوں کا دامن پکڑا، ہمارے بعد آنے والے انہوں نے ہمارا دامن پکڑا، اور ہم سے آگے والوں نے ان سے آگے والوں کا، انہوں نے جو ہے نا ان سے آگے والوں کا، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، علم کا جنور حضرت کو ملا وہ صحابہ کرام کو منتقل ہوا، تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اور اس طریقے سے درجہ بدرجہ وہ ہم تک پہنچا ہے، تو اگر ہم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے تعریف بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں، تو یہ حق پرستی کی نشانی ہے، اور اگر ہم ان سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں تو یہ باطل پرستی ہے، بعض مولوی جو ہے نا وہ اپنا فالوور پیدا کرنے کے لیے اپنے اکابر کو برا بلا کہتے ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ اس گن کے ساتھ جو ہے نا لوگ مجھے پہچانے اور شہرت مل جائے، تو شہرت کیا ملے گی؟ یہ باطل پرستی کی علامت ہے، اپنے سے پہلو والوں پر تنقید کرنا باطل پرستی کی علامت ہے، ان سے اظہار محبت اور ان کے لیے دعاگو رہنا، قرآن کہتا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ حق پرستی کی علامت ہے، تو جو لوگ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ہم سے پہلے جو علماء فقہا ائمہ گزرے ہیں ان کے لیے جو دعاگو رہیں گے، استغفار پڑھیں گے اور دل کے اندر ان کے لیے بغض حسد اور کینہ نہیں رکھتے ہیں وہ مستحق ہے مال فے کے، اور جن دلوں کے اندر سلف کے لیے بغض حسد کینہ ہوگا وہ مال فے کا مستحق نہیں ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا مال فے کے مستحق نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے لیے بغض حسد اور کینہ ہو، محمد بنی علی بن حسین، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پڑ پوتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور انہوں نے ان سے مالفے کا مطالبہ کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. آپ ان میں سے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ان میں سے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ان میں سے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہوں. کیونکہ یہ جو آدمی آیا تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ آیت کا مطلب سمجھتا تھا. سلف کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں تھی، بغض، حسد اور کینہ تھا. کہا کہ ان میں سے بھی نہیں ہوں. تو محمد بن علی بن حسین نے کیا کہا؟ قوم فعل اللہ بکم وفعلا. کہا کہ اٹھو یہاں سے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں عذاب سے دوچار کر دے. اور کہا کہ تم عذاب سے دوچار ہو گئے ہو، بچ نہیں سکتے ہو. ابوبکر عمر کو اور سلف کو برا بلا کہتے ہو اور ان کے لیے دل کے اندر محبت نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی. تو اس عیس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کے ساتھ اظہار محبت امت کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے، اور جو آدمی صحابہ کرام کے ساتھ اظہار محبت نہیں کرتا تو وہ فاسق اور فاجر ہے. اس ایسے صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قرطبی نے آگے یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں امرو ایستغفر لہم فسبوہم. عجیب بات ہے، بعد آنے والوں کو حکم ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں آپ سب کے لیے استغفار پڑھے، اور اس بدبخت نے کیا کر دیا؟ استغفار پڑھنے کے بجائے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور پھر بڑھتے 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 جا کر صحابہ کرام کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. اس سے اور بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی یلعن آخرہا اولہا، جب تک اس امت کے بعد آنے والے لوگ پہلے والوں پر لان تان نہیں کریں گے اس وقت تک یہ امت ختم نہیں ہوگی اور قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بعد آنے والے لوگ جب گزشتہ لوگوں پر پہلے والوں کے اوپر کیا کریں گے؟ لان تان کریں گے، صحابہ کرام کے اوپر لان تان کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ختم کریں گے اور قیامت جو ہے نا وہ آ جائے گی. ترمذی کے اندر روایت ہے، اذا فعلت امتی خمسا عشرت خصلتن حل بها البلا، 15 بیماریوں کے اندر جب میری امت مطلع ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور ان 15 بیماریوں کے اندر ایک بیماری کیا ہے، ولعن آخر هذه الامه اولها، امت کے بعد کے لوگ پہلو کے اوپر کیا کریں گے، پہلے والوں کے اوپر کیا کریں گے، لعن طعن کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت ایسے بہت سارے کتے نکل آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں اور بھونکتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے بھونکنے والے دنیا میں آئے ہیں اور کتوں کی موت جو ہے نا وہ مرے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج کے اوپر تھوکنے سے سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، تھوک اپنے چہرے کے اوپر گرتا ہے. اس طریقے سے امام قرطبی نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت الله فقولوا لعن الله اشركم، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعن الله اشركم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ وہ میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ یہ کہا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو شریر ٹولہ ہے، سب سے زیادہ شریر ہے، اللہ اس پر جو ہے نا آپ نے لعنت نازل کرے، قہر غضب نازل کرے، یہ کہا کرے. حوام بن حوشب کہتے ہیں کہ ادرکت صدر ہاذہ الامہ ہم یقولون اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس امت کی ابتدائی زمانے کو پایا ہے، اور ابتدائی زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہتے کہ آؤ بیٹھو صحابہ کرام، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کرتے تھے مجلسوں کے اندر، اور ان کے کارنامے بیان کرتے تھے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. یعنی امت کے جو اول حصے کے لوگ ہیں ان کا یہ معمول تھا. عوام بن حوشب کہتے ہیں ادرکت صدر هذه الامه، اس امت کا جو ابتدائی دور ہے میں نے اس کو پایا ہے، اور اس زمانے کے اندر مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو صحابہ کرام کا تذکرہ کرو. امام شافعی کہتے ہیں، امام قرطبی نے امام شافعی کے قول کو بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه في خصله، یہود اور نصارا روافض سے ایک خصلت کے اندر بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ یہودیوں سے پوچھے کہ من خیر اہل ملتکم، آپ کی ملت کے اندر سب سے بہترین آدمی کون ہے، فیقولون اصحاب موسیٰ، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ساتھی. اور اگر آپ نصارہ سے پوچھے کہ من خیر اہل ملتکم، آپ کی ملت کے اندر سب سے بہترین لوگ کون ہے، فیقولون اصحاب عیسیٰ، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ اس امت کے اندر سب سے بہتر تھے. اور اگر آپ روافض سے پوچھے من شر اہل ملتکم، یعنی آپ کی ملت کے جو سب سے بدتر لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، تو وہ جواب میں کیا دیں گے، جواب میں کیا کہیں گے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے جو سب سے بدترین لوگ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ یہ جواب دیں گے. تو آپ بتائیے کہ اس خصلت کے اندر یہود اور نصارہ ان سے بہتر ہو گئے یا نہیں ہوئے، بہتر ہو گئے. ایک روایت ہے مسلم کے اندر، آپ نے پڑھی ہے، اس سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ اب ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے تھے کیا آخر یہ کون سا آدمی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو ایک انصاری آئے اور ابھی اس نے وضو کیا تھا، اور وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، گزر گئے. اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ اب ایک جنتی آئے گا، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. تو ہم نے پھر دیکھنا شروع کر دیا، وہی صحابی پھر تشریف لائے اور وضو کیا تھا اور داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، چلے گئے اندر مسجد میں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا کہ اب ایک جنتی آنے والا ہے، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. ہم نے دیکھا تو وہی صحابی پھر آ رہا ہے تیسرے دن، اور وضو کر کے وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اندر تشریف لے گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے چلا، یہ انصاری تھے، میں اس انصاری صحابی کے پیچھے چلا کہ آخر اس کا عمل کون سا ہے تاکہ ہم بھی اس عمل کو اختیار کریں جس کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اور تین مرتبہ دے دی. کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہا لیکن اس کے اعمال میں میں نے کوئی ایسا نمایاں عمل نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے ہو، جو اعمال ہم کرتے تھے وہی عمل وہی کرتا تھا. اس کے بعد جب میں اس سے جدا ہونے لگا تو اس نے پھر مجھے بلایا، کہا کہ ایک بات ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے صرف محبت ہے. ساری دنیا اگر ایک مومن کو مل جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے صدمہ نہیں ہوتا، اور اگر ساری دنیا میرے ہاتھ میں آئی ہے اور میرے ہاتھ سے ایک دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں گئی تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے صدمہ نہیں ہوگا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری دکان سے گاہک گزر کر دوسری دکان میں جائیں تو ہم اس گاہک کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، اور بہت سارے دکاندار وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ گاہک تو مجھ سے لیتا ہے، لیتا رہتا ہے، آپ نے کیوں روک لیا؟ وہ کہتے بابا میرے پاس آیا تھا، مجھے کیا پتا ہی کہ آپ کا گاہک ہے. نہیں، آپ کو اسے نہیں کرنا چاہیے، لڑتے رہتے. مسلمان اس کو کہتے ہیں. ابو دجانہ کہتے ہیں ان اوسق عملی، میرے اعمال کے اندر جس عمل پر مجھے اعتماد ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ یہ ہے ما آزیت احدا بلسانی، کہ میں نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، ولا اجد غلا لاحد فی صدری، اور اس دل کے اندر میں نے کسی کے لیے بغض حسد کی نہ کو پیدا نہیں ہونے دیا، میں نے نہیں پایا کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض حسد اور کینہ ہے، بس اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں. اللہ، تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، منافقین کا معاملہ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، نافقو جو دغا باز ہے منافق ہے، یقولون لاخوانہم الذین، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وہ بھائی، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہے اہل کتاب میں سے بنو نذیر، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تم سے تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ ہے، وان قتلتم لننصرنكم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. یہ منافقین یہود سے کہتے تھے، بنو نذیر سے کہتے تھے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے کہ یہ منافق اپنی ان باتوں کے اندر جھوٹے ہیں، جب یہود کے اوپر برا وقت آئے گا تو یہ بھاگ جائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، تفصیل، اگر یہود نکالے گئے تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا، اور اگر یہود مارے گئے اور ان کے ساتھ جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، تو یہ منافق ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور اگر یہ آ بھی گئے مدد کے لیے تو پیٹ دے کے جو ہے بھاگیں گے میدان سے، جس سے کہ مسلمانوں سے بھاگے ہیں. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم، ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، ایمان والوں، تم اشد رهبتا فی صدورهم، زیادہ ہو، زیادہ ہے ڈر تمہارا ان کے دلوں کے اندر، من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، یعنی اتنے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا تم سے ڈرتے ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ تو اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں. آپ کی تلوار کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے جنگی صلاحیتوں کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، سب مل کر بھی آپ سے جنگ نہیں کریں گے. ہاں، الا فی قرن محسنت، ایسے شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر جہاں بڑے بڑے قلعے موجود ہیں، وہاں جنگ کریں گے، باقی میدانی جنگ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. اور آج بھی کوئی کافر مسلمان کے ساتھ میدانی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، بن مورچوں میں بیٹھ کر جو ہے نا یہ حملے کرتے ہیں، قلعوں میں بیٹھ کر یہ حملے کرتے ہیں. اومے ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا یہ کیا کریں گے، جنگ کریں گے. باسہم بینہم شدید، جنگ ان کی آپس میں بہت سخت ہے. ظاہر ہے قوم کے اندر وحدت پیدا ہوتی ہے ایمان سے، اور جس قوم کے پاس ایمان نہ ہو تو ان میں وحدت نہیں ہوتی، اس لیے آپس کے اندر ان کے بہت سخت کیا ہے، جنگ ہے، اختلافات ہیں اور تنازعات ہیں. تحسبہم جمیعاً، آپ ان کو گمان کریں گے کہ یہ لوگ ایک قوم ہے، بظاہر متفق ہے. وقلوبہم شتا، لیکن ان کے دل بہت بٹے ہوئے ہیں، مختلف ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ بے عقل ہے، نمائش، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نمائشی اتحاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قریباً، ماضی قریب کے اندر، جیسے بنو قینقاع. ذاقوا وبال امرہم، چکا انہوں نے اپنے کفر کے وبال کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، شیطان آدمی سے کہتا ہے کہ آپ کفر اختیار کرے، مخلوق کے آگے سیدھا کرے. فلما کفرا، جب آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے، قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر کہتا ہے کہ میں تو آپ کے عمل سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے. فما کان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، دونوں کا انجام، دونوں جو ہے نا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کا بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر، دیکھو، ولتنظر نفس، ہر نفس دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، جو کل کے لیے بھیجا ہے دیکھے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنے بھیجا ہے، اخلاص کے ساتھ بھیجا ہے، ملاوٹ کے ساتھ بھیجا ہے. اخلاص کے ساتھ بھیجا ہے تو وہ پہنچ جائے گا، ملاوٹ کے ساتھ بھیجا ہے تو واپس کچرے میں ڈال دیا جائے گا. اچھے اعمال کیا کتنے بھیجے ہیں اور گناہ کتنے بھیجے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا شارات کو کیا کرے، مراقبہ کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان جیسا مت بنو جو اللہ تبارک و تعالی کو بھول گئے تھے دنیا کے اندر. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بلا دی ان کے نفوس کو دنیا کے اندر، اپنی فکر نہیں ہے ان کو. پھر الناس نیامن، یعنی دنیا کے اندر لوگ اپنے بارے میں کیا ہوتے ہیں، سوئے پڑے ہیں، اپنی فکر نہیں، اپنے سے غافل ہے. اولاد کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، یہ حالت ہو گئی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق نافرمان ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہرگز برابر نہیں ہے جہنمی اور جنتی. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اصحاب جنت والے کامیاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، عظمت قرآن. اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے اعلی جبل پہاڑ کے اوپر، لرأيته، تو آپ دیکھتے خاشعا، دب جانے والا، ڈر جانے والا پہاڑ، متصدعا، پٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ڈرتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور فکر کریں اس میں. اب کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو اگر ہم نازل کرتے پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ڈرتا پٹ جاتا اللہ کے خوف سے، مطلب یہ ہے اگر ہم پہاڑ کو عقل دیتے اور پھر اس کو قرآن مجید کا مکلف بناتے اور پھر اس قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے اور پہاڑ کو صلاحیت دیتے اوامر نواہی بجا لانے کا، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یا یہ ہے کہ یہاں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے اوپر نازل کیا اور آپ کے دل کو ہم نے مضبوط بنا دیا. اور یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں پہاڑ کتنا بڑا ہے تم سے اور کتنا مضبوط ہے، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے انسان کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل کیا. وَالْإِنسَانُ قَلِيلٌ فِي الْقُوَّةِ وَأَكْثَرُ فِي الثُّبَاتِ، انسان قوت کے اندر تو کم ہے پہاڑوں سے، لیکن ثابت قدمی کے اندر پہاڑوں سے کیا ہے، زیادہ ہے. وَيَقْتَرُ عَلَى رَدِّهِ إِنْ عَصَاهُ، اور اگر انسان نافرمان ہے تو پھر وہ اس قرآن مجید کو کیا کرتا ہے، رد کر دیتا ہے، اور اگر انسان نے ہمت کی تو پھر وہ اس قرآن مجید کا حق ادا کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو طاقت دی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ جو سورہ حشر کی تین آیتیں ہیں، ترمذی میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان تین آیتوں کو صبح پڑھے گا اور اس طریقے سے پڑھے گا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت، اسے لے کر آخر تک پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں جو رات آنے تک اس کے لیے دعاگو رہتے ہیں. اور اسی دن میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یہ شہید کہلائے گا. اور اگر ایک آدمی رات کو اسی طریقے سے یہ تین آیتیں پڑھے اور اس سے پہلے یہ کلمات پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور اس کے بعد یہ تین آیتیں پڑھے، تو 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس آدمی کے لیے دعاگو رہتے ہیں. اور اگر رات کو موت آئی تو شہید ہے یہ آدمی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسی طریقے سے براء ابن عازب کی روایت ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہ ہے کہ سورہ احزاب کے جو آخری 6 آیتیں ہیں، 3 آیتیں یہ ہیں اور 3 آیتیں اس سے پہلے والی ہیں، یہ جو 6 آیتیں ہیں، ان 6 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، سمجھے نا. اور یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے، کچھ مضمر ہے اور کچھ جو ہے نا وہ ظاہر ہے، اسماء ظاہرہ ہے، تقریباً 31 اسماء حسنہ ہے ان 3 آیتوں کے اندر. هو الذي لا اله هو الله الذي لا اله الا هو، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی بندگی کا لائق مگر وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، والرحمن الرحیم، جو کہ رحمان رحیم ہے، والذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس، الملک و بادشاہ ہے، القدوس، المنزہ عن العیوب، مدارک نے لکھا ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، السلام ذو السلامتی عن النقائص، اللہ تبارک و تعالی نقائص سے پاک ہے، جلالین نے یہ معنی بیان کیا ہے، السلام اللہ تبارک و تعالی عیوب سے جو ہے نا پاک ہے، المؤمن المصدق لنفسه ولرسله، تصدیق کرتا ہے اپنے ایمان کا اور رسولوں کے ایمان کا، المؤمن امان دینے والا ہے، المہیمن پناہ میں لینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے پناہ میں لیتے ہیں، العزیز و زبردست ہے، الجبار و دباؤ والا ہے، الجبار العظیم، روح المانی نے لکھا ہے عظیم ہے، الجبار ساوی نے لکھا ہے کہ اصلاح کرنے والا ہے، المتکبر عظمت والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریکوں سے جو یہ مشرک اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیان کرتے ہیں، واللہ الخالق، یہی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، البارئ، بنانے کے بعد البارئ الممیز، تمیز واقع کرتا ہے شکلوں کے اندر، صورتوں کے اندر، المصور، تصویر کھینچنے والا ہے، لہ الاسماء، ہم دنیا کے اندر بھی تصویر کھینچنے والے کو مصور کہتے ہیں، تصویر کھینچنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خالق اور باری میں یہ فرق ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے اور خالقیت کے ساتھ ساتھ ممیز بھی ہے، مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور پیدا اس طریقے سے کرتا ہے کہ ہر مخلوق دوسرے سے مختلف ہے، سمجھے نا، کئی جنس کے اختلاف ہے، کئی نوع کے اختلاف ہے، اور پھر اگر نوع ایک ہو تو دیکھو انسان اس وقت کتنے انسان ہیں روئے زمین کے اوپر، 8 ارب کے لگ بھگ انسان ہیں، لیکن سب کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، شکلیں صورتیں مختلف ہیں، اس لیے کہ اللہ کیا ہے، البارے الممیز، شکلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں. لہو الاسماء الحسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنا ہے، یسبح له ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام کے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ ممتحنہ، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 60، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 91. احزاب کے بعد سورہ نساء سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. درمیان میں توحید کا بیان تھا، اس سے پہلے اصلاح معاشرہ، اب یہاں سورت کے اندر پھر اصلاح معاشرہ کا بیان ہے. یہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے. ابتداء میں اور انتہا میں زجر ہے برائے ضعیف مومنین، کمزور مومنین کے لیے زجر ہے کہ کفار کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرے. اور اسباب مقاطعہ کا بیان ہے، درمیان کے اندر ایک قانون ہے برائے مومنین اور ایک قانون ہے برائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. شان نزول سورت کا، حاتب بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہے، یہ مکہ میں آئے تھے، رہتے تھے مکے میں، لیکن مکے کے رہنے والے نہیں تھے، وہاں ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی برادری نہیں تھی، اکیلا مدینہ کے مکے میں رہتے تھے. پھر جب انہوں نے ہجرت کے مکے سے مدینہ آئے تو ان کے بال بچ مکے میں تھے، باقی مہاجرین کی بھی مکے میں تھے، لیکن باقی مہاجرین کہ تو وہاں بھائی تھے اور بہنیں تھی، چچا بھتیجا سب کچھ وہاں پہ تھے، اس لیے ان کو زیادہ فکر نہیں تھی اہل و عیال کے بارے میں، اور ان کو زیادہ فکر تھی کیونکہ ان کا وہاں مکے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ مکے والے ظلم زیادتی بھی کیا کرتے تھے. تو ایک خاتون مدینہ آئی مکے سے، اور یہ جو خاتون تھی یہ گانا وغیرہ جو ہے نا گایا کرتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور کہنے لگی کہ حضرت جب سے آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینہ آئے ہو تو مکے والوں کے پاس اس دن کے بعد کوئی خوشی نہیں رہی، پہلے میں گاتی تھی مجھے کچھ ملتا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، سارا مکہ پریشان بیٹھا ہے، کبھی کہا تھا اور کبھی کیا کبھی کیا، اس لیے فاقوں سے نڈال ہو کر میں مدینہ آئی ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے اپیل کی کہ یہ خاتون مکے سے آئی ہے، غریب ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. صحابہ کرام نے دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کیا. جب وہ جانے لگی تو حاتب بن ابی بلتعہ نے یہ سوچا کہ میرے بال بچ سارے مکے میں ہیں، مکے والے ظلم زیادتی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے میرے خط لکھنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے حضرت کے ساتھ تو اس کی وجہ سے تو کامیابی آپ کو ملے گی، اور یہ بالکل قطعی یقینی بات ہے، لیکن خط لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا کہ مکے والوں پر میرا احسان ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ میرے بیوی بچوں کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے. اس نیت سے انہوں نے خط لکھا مکے کے سرداروں کے نام، اور خط کے اندر انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نا اشارہ دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور چڑھائی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، اور بخاری کے اندر تفصیل روایت بار بار آئی ہے، آپ نے پڑھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور زبیر بن عوام کو اور حضرت مقداد کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ روضہ خاخ کے اندر ایک خاتون جو ہے نا سواری کے اوپر سفر کرتی جو ہے نا آپ کو ملے گی، اس خاتون کو پکڑے، ان کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے برامد کر کے لے کر آئے. تو جب یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے تو روضہ خاخ میں یہ خاتون ان کو ملی، اور پھر انہوں نے روکا اور کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، وہ خط نکالے. خاتون انکار کر رہی تھی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط دے دو، اگر خط نہیں نکال کر دو گی تو دو صورتیں ہیں، ہم تمہارا گردن اڑائیں گے اور یا یہ ہے کہ تمہیں ننگ کریں گے. وہ گھبرا گئی، پھر اس نے خط اپنے جو ہے نا چوٹیوں سے نکال کر دے دیا. اور جب وہ خط لے کر آئے تو خط حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے لکھا گیا تھا سرداران قریش کی نام، اور مضمون کچھ اسی طریقے سے تھا جو میں نے بتایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتا کو بلایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سزا دینے میں جلدی نہ کرے، میں نے یہ جو خط لکھا ہے میں مرتد نہیں ہوا، میں مومن ہوں اور اسی طریقے سے مومن ہوں جیسے میں تھا، صرف مکے والوں کی ہمدردی لینے کے لیے کہ میرے بچوں کے ساتھ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کریں گے، ان کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے، میں نے یہ خط لکھا ہے، اور میرا ایمان تھا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے میرے خط لکھنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کا گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا کہتے ہو، یہ تو بدری صحابی ہے اور بدریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے وہ آپ کے علم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو مت پکڑو میرا دشمن اپنا دشمن دوست بنا کر، یعنی مت بناؤ جو میرا دشمن ہے تمہارا دشمن ہے اس کو دوست مت بناؤ. کسی بھی کافر کو دوست بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر کافر محارب ہے تو ان کے ساتھ مدارات بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کافر محارب نہیں ہے عام کافر ہے تو ان کے ساتھ مدارات کر سکتے ہیں، احسان بلائی کر سکتے ہیں، سمجھے نا. لیکن کافر محارب کے ساتھ تو مدارات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور دوست تو کسی بھی کافر کو بنانا جائز نہیں ہے. تلقون الیہم بالمودت، تم ان کے طرف خط بھیجتے ہو بالمودت دوستی کے ساتھ، وقد کفروا بما جاءکم، معنی اول، جبکہ انہوں نے انکار کیا بما جاءکم من الحق، تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس حق کے ماننے سے انہوں نے انکار کیا. یخرجون الرسول وایاکم، اور یہ مضارعہ کا صیغہ ہے، حالانکہ رسول کو تو انہوں نے پہلے سے نکالا تھا، اس لیے یہ بیان برائے حکایت ماضیہ ہے مضارعہ کے صیغے کے ساتھ. دیکھو انہوں نے نکالا رسول کو اور تمہیں مکے سے، ان تؤمنوا لانکم تؤمنوا، اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر، اس لیے یہ آپ کے دشمن ہیں، اور آپ کو اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیل اللہ وابتغاء مرضاتی، معنی سم، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیل وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودتی، اگر تم نکلے ہو جہاد کی طرف اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے مکے کے اوپر چڑھائی کا، تو سرون الیہم بالمودت، تو آپ چھپ کر بیچتے ہو ان کے طرف خط بیچتے ہو دوستی کے ساتھ. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، باقی یہ ہے کہ جو ماں تمہارے دلوں کے اندر ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کیا میں اس کو بھی جانتا ہوں، دل سے آپ مکے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، صرف ہمدردی لینا چاہتے ہو تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ نرمی کرے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، لیکن آج کے بعد قانون یہ ہے کہ آج کے بعد تم میں سے جو بھی آدمی ایسا کرے گا، جو کیا تو معاف ہے، لیکن آج کے بعد جو بھی آدمی ایسا کرے گا، فقط ضل سوا السبیل، تو وہ بٹک گیا سیدھی راہ سے. ایسقفوکم یکونو لکم آداء، اگر تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ تو یہ آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کے اوپر رحم ترس نہیں کریں گے. ویبسطو الیکم ایدیہم، اور یہ بڑھائیں گے تمہارے طرف اپنے ہاتھ کو. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِسُوءِ تکلیف کے ساتھ، ہاتھ سے بھی تکلیف دیں گے زبان سے بھی تکلیف دیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے نہیں ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کی طرف واپس جائے، واپس آ جائے. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، عائدہ کے لیے یاد رکھ کے رحم کے رشتوں کو بچانے کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں اور یہ اولاد تمہیں نہیں بچا سکے گی، تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گی یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یہ تمہیں نہیں بچائے گی. یفصل بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جدائی واقع کریں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک ہے تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ اقتداء ابراہیم علیہ السلام میں. والذین معہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کے اندر. اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم بری ہے، منکم و من دینکم، تم سے اور تمہارے دین سے ہم بری ہے. ومما تعبدون، اور تمہارے خداؤں سے بری ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوتا، اور اب شروع ہو گئی ہم میں اور تم میں دشمنی. والبغضاء، اور بغض، ابدا ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے، اکیلا اللہ کے اوپر. جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی، اب ہم ایک دوسرے کو دشمن ہیں. تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی اور اس عمل کا اقتداء کرنا ہے، بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے، نمونہ اقتداء ہے. الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم کے اس قول کا آپ نے اقتداء نہیں کرنا. وہ قول کیا ہے؟ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اس لیے کہ والد مشرک تھے، کافر تھے، مشرک کافر کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، لہذا ان کی اس بات کا آپ نے اقتداء نہیں کرنا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا، یعنی قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا، تیرے طرف لوٹنا ہے. وإلیک المصیر، وإلیک انبنا، اور تیرے طرف ہم نے رجوع کیا ہے. وإلیک المصیر، اور تیرے طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ دعا آج کل جو ہے نا خوب مانگا کرے، اور فلسطین کی نیت کرے ساتھ ساتھ. اے اللہ، نہ بنا ہمیں تختہ مشق کافروں کے لیے کہ کافر ہمارے شہروں بستیوں میں آئے اور اپنے ہتھیار ہم پر آزمائے، اور اسی طریقے سے اپنا وہ جو کفر کی دشمنی ہے اور غصہ ہے وہ ہم پر اتارے. ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا، یا اللہ، نہ بنا ہمیں جائے امتحان کافروں کے لیے کہ کافر ہمارے حکومتوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے گاؤں بستیوں کو تختہ مشق بنائے اور آئے اور ہمیں اپنے شہروں، گاؤں بستیوں اور گھروں کے اندر قتل کرتے پھرے، اور ایسا عذاب بھی ہم پر نہ ڈالے جس کی وجہ سے یہ کافر خوش ہو. واغفر لنا ربنا، یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنا، اور تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتداء ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہو اللہ کی، اللہ سے ملاقات کا، اور اسی طریقے سے یوم آخر کا امید رکھتا ہو. ومن یتولی فإن اللہ والغنی الحمید، اور جو روگردانی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، الحمید، مستحق حمد ہے. اس اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کر دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری جو ہے دشمنی ہے. الذین عادیتم منہم مودۃ، جو دشمن ہے تمہارے، اللہ پیدا کرے تمہارے درمیان اور ان میں سے ماس کے درمیان کیا پیدا کرے؟ مودتن، دوستی. کس طریقے سے دوستی پیدا کرے اللہ پاک کہ وہ ایمان لے کر آئے تو آپ کے دوست آپ کے بھائی ہے. واللہ قدیر, اللہ تبارک و تعالی قادر ہے دشمنی کو دوستی میں بدلنے پر اور کفر کو ایمان میں بدلنے پر, اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. جب چاہے گا کافر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے, اس لیے آج جو آپ کا دشمن ہے آنے والے کل آپ کا دوست بن سکتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تبارک و تعالی منع نہیں کرتے ہیں تمہیں ان لوگوں سے, ان لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے سے جو تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں, یعنی تمہارے مقابلے کے لیے وہ میدان میں نہیں آتے, تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں. کافر محارب نہیں ہے, کافر ہے لیکن غیر محارب ہے, تو ان کے ساتھ مدارات کی اجازت ہے. اس آیت سے جو ہے نا یہ ثابت ہے. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے, ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ بلائی کرو احسان کرو, وتقسطوا الیہم اور انصاف کا سلوک کرو. تو انصاف کا سلوک تو ہر کسی کے ساتھ ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی آپ کو آمادہ نہ کرے ظلم اور زیادتی کے اوپر. تو یہاں مطلب یہ ہے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اپنا مال اللہ کا دیا ہوا مال جب تم اپنے ریاست کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہو تو اس میں بھی انصاف کرو, ان کو بھی کچھ دیا کرے تالیفی قلب کے لیے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع کرتے ہیں, یعنی مدارات, دوستی تو کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے, مدارات بھی جائز نہیں ہے ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ تمہارے دین کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں, کافر محارب. واخرجوکم من دیارکم, اور نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے, وظاہروا علی اخراجکم, اور اسی طریقے سے شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں, انتولوہم کہ آپ اس کو دوست بنائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ہندوستان والے جو کافر ہے, یہ کافر محارب ہے, کسی بھی صورت کے اندر ان کے ساتھ دوستی تو جائز نہیں ہے لیکن مدارات بھی جائز نہیں ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ساڑیاں دی جاتی ہیں, ہمارے تو خاندانی تعلقات ہیں, شرم کا مقام یہ ہے ہمارے لیے. جو ہمارے ملک کے سربراہان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے حکمران جو مسلمانوں کا قاتل ہے اور کافر محارب ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارے خاندانی تعلقات ہیں, چھپ کر یہ ان سے رابطوں میں لگے ہوئے ہیں, وہاں کاروبار کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ قرآن کی روح سے حرام ہے, ناجائز ہے. انہوں نے تو صرف مدارات نہیں بلکہ انہوں نے تو ان کو دوست بنا رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ انہوں کی دوستیاں ہیں. تو جو ہمارے علماء پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا یہ حصہ پارلیمنٹ کے اندر بیان کرے, ان کے سامنے ان کو سمجھائے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے, یہ تو کافروں کا راستہ ہے. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کا دشمن ہو, اسلامی ریاست کا دشمن ہو, اسلام کا دشمن ہو, اور وہ آپ کا دوست بن جائے اور آپ اسلامی ریاست کے سربراہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائے علماء سے, یہ غیرت علماء میں ہے. جب ہندوستان کے اوپر انگریز قابض ہوا تو حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ, مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ حرم میں رو رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے کہ اسلامی ریاست تھی, مسلمانوں کی ریاست تھی اور انگریز آئے اور قابض ہو گیا. ان کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, اور جب ان کو اطلاع ملی بہت زیادہ خوش ہو گئے, کامیاب, میں تو کئی دنوں سے رو رہا ہوں. اور یہی رونا رو رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اوپر، ہماری اسلامی ریاست کے اوپر انگریز قابض ہو. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے امت مسلمہ کے اوپر. اور پھر جب مدرسہ مضبوط ہو گیا اور نظام مدرسے کا مضبوط ہو گیا، فضلاء بڑھ گئے، تو بعد میں جو اسی مدرسے کے خریج تھے انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک شروع کی اور کانگریس بھی ساتھ مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے انگریز کو نکلنے پر مجبور کر دیا اور وہ نکل بھاگا چلا گیا. سمجھے نا؟ اور یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے. آج ہم پر جو ہے نا رعب ڈالنے والے، یاد رکھنا چاہیے کہ علماء نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی تھی اور اس دھرتی سے انگریز کو نکلنے پر علماء نے مجبور کیا تھا، اور 14,000 علماء، جید علماء، محدثین، فقہا اس تحریک کے اندر جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. کوئی معمولی تحریک نہیں تھی. اللہ، اور یہ ان کے ساتھ دوستیوں میں اب لگے ہوئے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ایسے کافروں کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو، جب آئے تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے، ٹیسٹ لے، یعنی ظاہر طور پر پوچھ گچھ کرے. اللہ اعلم بایمانہم، باقی ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. فان علمتموهن مؤمنات، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ خواتین مؤمن ہو گئی ہے، مؤمن ہے، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو ان کو واپس مکہ نہ بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے اندر خواتین کا تذکرہ نہیں تھا، لہذا اس صلح کے اندر، اس معاہدے کے اندر خواتین شامل داخل نہیں ہے، ان کو واپس نہ کرے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اس لیے کہ یہ حلال نہیں ہے کافر مردوں کے لیے، اور کافر مرد حلال نہیں ہے ان کے لیے. وآتوہم ما انفقوا، اور دو ان کے ان شوہروں کو جو دار الحرب کے اندر تھے، ما انفقو، جو خرچہ انہوں نے شادی کے اوپر کیا تھا، یعنی ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور کوئی الزام نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان سے نکاح کریں. ایک ماہوری کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گی، آپ کے لیے جائز ہے، اس کے بعد آپ نکاح کر سکیں، نکاح کریں، لیکن ایسا کرے کہ ان کا جو شوہر دار الحرب کے اندر ہے، انہوں نے جتنا خرچہ کیا شادی کے اوپر، وہ ان کو ادا کرے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ادا کرو ان کو ان کا مہر، مطلب یہ ہے کہ ان کے شوہروں کو جو آپ نے خرچہ دیا ہے وہ مہر میں شامل نہیں ہے، مہر الگ سے ادا کرنا ہوگا. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اپنے قبضے میں مزید مت رکھو بعصم الکوافر، یعنی ناموس اور نکاح ان خواتین کا کہ جو کافر ہے. بہت سارے مہاجرین ایسے تھے کہ وہ مدینہ میں تھے اور مکے کے اندر ان کی بیویاں کافر تھیں لیکن ان کی نکاح میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں مکے میں تھی اور وہ ان کی نکاح میں تھی، اور ان کی غیرت تو ساری دنیا جانتی تھی. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کو آزاد کر دیا، جاؤ، اور تمام کے تمام مہاجرین نے پھر اپنی بیویوں کو آزاد کر دیا. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم نے جو پیسہ شادی پر خرچ کیا ہے، جہاں وہ شادی کرے گی ان سے تم مطالبہ کرو، اور جو عورتیں ان سے مسلمان ہو کر یہاں آئے گی تو آپ ان کے شوہروں کو ان کی شادی کا خرچہ ادا کیا کرو. ذَلِكَ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان یہ فیصلہ فرماتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر جاتی ہیں تمہاری بیویوں میں سے کوئی کچھ عورتیں کافروں کی طرف یعنی مرتد ہو جاتی ہیں، فعاقبتم اور پھر تم حملہ کرتے ہو کافروں کے اوپر اور مال غنیمت تمہارے ہاتھوں میں آتا ہے، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو اسی مالی غنیمت سے ادا کرے ان لوگوں کو ان کی شادی کا خرچہ جن کی بیویاں مرتد ہو کر دار الاسلام سے دار الکفر چلی گئی ہیں، ان کی شادی کا خرچہ مالی غنیمت سے ادا کرے اور اس کے بعد پھر اس کو تقسیم کرے، مثل ما انفقوا یعنی اتنا دے مالی غنیمت سے جتنا انہوں نے شادی پہ خرچ کیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر جب آئے آپ کے پاس مؤمنات، یبایعنک آپ کے پاس آپ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئن، تو آپ بیعت اس پر لے کہ آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگی، ولا یسرقن چوری نہیں کرو گی، کیونکہ عورتیں گھر کے اندر کبھی کبھی کیا کرتی ہے، چوری کرتی ہیں اور شوہر کا مال جو ہے نا وہ میکی بیچتی رہتی ہے، اس لیے ولا یسرق نہ کہا، ورنہ یہ کہ خاتون پستول لے کر محلے میں نہیں جاتی کہ وہ چوری کرے، گھر کے اندر چوری کرتی ہے، شوہر کا مال چوری کرتی رہتی، تو کہا ایسا نہ کرے. ولا یزنینا اور زنا نہ کرے، اس لیے کہ زنا کے اندر مرد اصل نہیں ہے عورت اصل ہے. ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرے، قتل سے مراد کیا ہے یہاں پر، عام بچوں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو شوہر قتل کرتا ہے، یہاں اولاد کو قتل نہ کرے کیا مطلب، اسقاط حمل نہ کرائے، اسقاط حمل کیونکہ عورت گڑبڑ کرتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے، اسقاط حمل کراتی، ایسا نہ کرے، یہ بھی قتل ہے. ولا یاتین ببہتان، کیونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جب آپ خواتین سے بیعت لے تو بیعت کے اندر خواتین سے ان باتوں کے اوپر بیعت لے جو خواتین سے متعلق ہے، یعنی جس میں خواتین زیادہ مبتلا ہے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہم، اور وہ بہتان نہیں لگائے گی، ایسا بہتان یفتری ہی جس کے اختراع کرتی ہے، بین ایدیہم وارجلہم دو ہاتھوں اور دو ٹانگوں کے درمیان، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دل ہے، جس کے اختراع انہوں نے اپنے دل میں کیا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، چار گواہ ہے، یاد رکھ کے تم جو بہتان لگاتی ہو چار گواہوں کے سامنے بہتان لگاتی ہو، بچو ایسے بہتان سے جو تم لگاتی ہو چار گواہوں کے سامنے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے دو ہاتھ اور آپ کے دو ٹانگے آپ کی جھوٹ اور بہتان کی گواہی دے گی. ولا یعصینک فی معروف، اور اس بات پر بھی یاد لیا کرے کہ معروف کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، تو پیغمبر تو غیر معروف کام کرتا نہیں ہے، قید کیوں لگایا گیا، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد بھی پیر فقیر کیا کریں گے، بیعت لیتے رہیں گے، تو وہاں کے لیے بھی حکم ہے کہ معروف کے اوپر مرید پیر کے ساتھ کیا کرے گا، پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، لیکن جہاں پیر کا عمل شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر مرید کو چاہیے کہ پیر کے عمل کو جوتے کے نوک پر رکھ کر اڑائے، سمجھے نا، کیونکہ اللہ نے قید لگا، ولا یعصینک فی معروف، معروف کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، اور بالفرض والمحال اگر آپ سے غیر معروف خلاف شریعت کام صادر ہوا تو پھر آپ کی موردنی بھی آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی پھر، سمجھے نا، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جب بیعت لیتے تھے تو ہاتھ میں لیتے تھے مرد کا اور بیعت لیتے تھے، اور جب عورتوں سے ہاتھ بیعت لیتے تھے تو تو آپ کا ہاتھ عورت کے ہاتھ کو چھوتا نہیں تھا، پردے میں بیٹھ کر جو ہے نا آپ ان سے بیعت لیتے تھے اور ان باتوں پر. اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس پر بھی آپ بیعت لیتے تھے کہ آپ نے مردے پر نوحہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ خواتین کی بہت بڑی بیماری ہے. اور بیعت کے لیے آنے والی جو خواتین تھی، ایک خاتون کہنے لگی کہ حضرت فی الحال میں بیعت نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرے ذمے فلاں خاتون کے نوحے کا قرض ہے، میرے میت کے اندر وہ آئی تھی، نوحہ کیا تھا انہوں نے، سمجھے نا، تو اس لیے میں ان کا قرض پہلے ادا کروں گی، اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گی، اس لیے کہ آگے پھر نوحی کی ممانعات ہیں. واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے نا ہمارے حکمرانوں کو کہ ان کے اندر تو ایمان برائے نام ہے اور یہ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، کافروں کو دوست سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا برتاؤ ریاست کے عوام کے ساتھ دشمنی کا ہے، اور کافروں کے ساتھ ان کا برتاؤ غلامی کا ہے، وہاں جھکتے ہیں اور یہاں ہمارے لیے شیر بن جاتے ہیں، ہمارے پاس جب آتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں کیا بن جاتے ہیں، تابعدار غلام بن جاتے ہیں. تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایمان والو دوست نہ بناؤ قوما ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، یہود نصارہ اور کافر سب مصداق ہے اس کے، قد یئسوا من الآخرتی کما یئس الکفار من اصحاب القبور، انہوں نا امید ہے آخرت سے، یعنی آخرت کے ایمان نہیں رکھتے وہ، جس طریقے سے کفار نا امید ہے، من اصحاب القبور اصحاب قبور کے واپس آنے سے، قد یئسوا من الآخرت وہ اپنی آخرت سے ایسے نا امید ہے جس طریقے سے کفار قبرستان والوں کے واپسی سے نا امید ہے، کیونکہ کافر تو باعث بعد الموت کو نہیں مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جو مر گیا خاک ہو گیا بس ختم، مسئلہ ختم، واپس نہیں آئے گا. تو جس طریقے سے جو لوگ قبرستانوں میں دفنائے گئے ہیں ان کے واپسی سے کافر نا امید ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اپنی آخرت سے نا امید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر غضب اور لعنت ہے ان کے اوپر. ایمان والو اگا رہو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناؤ گے، دوست بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر غضب جس طریقے سے ان کے طرف متوجہ ہے تمہارے طرف بھی متوجہ ہوگا، جو رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہے وہی رسوائی تمہارے پاس بھی آ جائے گی. اور یا یہ ہے کما یا اسل کفار من اصحاب القبور، یا جس طریقے سے نا امید ہو گئے وہ کافر جو اصحاب قبور میں سے، دوسرا مطلب یعنی وہ آخرت سے ایسے نا امید ہے جس طریقے سے نا امید ہے الکفار الذی من اصحاب القبور، وہ کافر کے جو کس میں سے ہیں، اصحاب قبور میں سے، یعنی جس طریقے سے کافر مر، جو کافر مر گئے وہ قبرستانوں میں پہنچا دیے گئے، جس طریقے سے وہ کافر جو قبرستانوں میں پڑے ہیں وہ نا امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، نا امید ہے. اسی طریقے سے یہ بھی نا امید ہے آخرت سے، لہذا ان کو دوست نہ بنائے، اپنی آخرت ان کے دوستی کی وجہ سے تباہ نہ کرے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجري بك نستعين، اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خدایا ہمارے سینوں کو قرآن مجید اور سنت کے نور سے منور فرما، خدایا قرآن مجید کی عظمت محمد ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں پیدا فرما، خدایا شریعت پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جھوٹ اور گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. رمضان کے تمام سعادتیں نصیب فرما. روزے نماز تراویح ختمات قرآن ذکر و اذکار خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اپنی رحمتوں کو ہمارے گھروں کی طرف متوجہ فرما. خدایا مغفرت کا فیصلہ فرما. جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. خدایا ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما. خدایا جتنے مسلمان دنیا بھر کے اندر مختلف قسم کے مسائل سے اور دشمنوں کے ظلم و بربریت سے دوچار ہے, خاص کر ہمارے فلسطین کے مسلمان, خدایا ان کی مدد فرما. خدایا ان کے طرف بڑھنے والے ظالموں کے ہاتھ کو نیست و نابود فرما, تباہ و برباد فرما. خدایا قدم بہ قدم ان کی مدد فرما. خدایا قدم بہ قدم ان کی مدد فرما. خدایا جو مسلمان ہمارے ساتھ درس کے اندر شریک ہے, براہ راست یا بعد میں درس کو دیکھتے رہتے ہیں, خدایا ان کا بیٹھنا درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے قرآن و سنت کے نور سے ان کے اور ان کے اہل و عیال کے دلوں کو منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مقاسمت الجد قریب آ جاؤ سارے, پھر آپ لوگوں کو چٹھی جلدی ملے گی ورنہ ایک بجے تک بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں آج آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقاسمت الجد پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ آپ کے سامنے کچھ باب ایسے ہوتے ہیں سامنے آئیں گے کہ آپ کو زیادہ یعنی مسائل کے حل کرنے میں درپیش نہیں ہوتے ہیں. کون سا بھائی اس کتاب جی, لیکن پھر بھی بحثیت طالب علم یا بعد میں اللہ توفیق سب کو دے استاد بنے تو آپ کو پڑھانا پڑتا ہے. اس لیے خلاصہ ہر باب کا, ضابطہ ہر باپ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقاسمت الجد کیا چیز ہے؟ آپ تھوڑا سا کتاب اگر کس کے پاس نہیں ہے تو پھر ہو تو اچھی بات ہے, ورنہ میں تھوڑا عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ومن تابعہ من الصحابہ بن العیان و بن اللات لا یرثون مع الجد وهذا قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ و به یفتا. سن لیا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جد بھی ہے اور بائی بھی ہے. توجہ سے سنیں, بالکل مشکل نہیں ہے, لیکن میراث ایسا فن ہے کہ اب بالکل بال کی طرح آپ کا ذہن متوجہ ہونا چاہیے, وہ ناگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو امام صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حقیقی بھائی ہو یا اللاتی بھائی ہو, لیکن جب جد ساتھ آ گیا لا یا رسون جد, پھر یہ لوگ وارث نہیں بن سکتے. کون لوگ؟ حقیقی اور اللاتی بھائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بالکل پڑھا ہے, آپ نے توجہ دلانا ہے. وجہ یہ ہے کہ وراثت کے باب میں بھائی بھی اصبا ہیں اور جد بھی اصبا ہے. سب سے پہلے درجے کا اصبا جزئیت ہے جو بیٹا پوتا ہے, دوسرے درجے کے اصبا اصول ہیں اصل ہیں جو باپ دادا پر دادا ہے. آگے بات سمجھ میں. تیسرے درجے کے اصبا کون لوگ ہیں؟ بھائی یا بھائیوں کا اولاد, تو وہ تیسرا درجہ ہوا. باپ کا جو مقام ہے, مرتبہ ہے, وہ مرتبہ مقام باپ کے آدمی موجودگی میں کس کا ہے؟ بولو, ہاں جد کا نا. کوئی بیٹا کہہ رہا یار بغیر سوچ کے باتیں نہ کرے نا, یہ باتیں پھیل جاتی ہے. تمہارا استعداد اور صلاحیت دنیا کو پھیلایا جاتا ہے, اس طرح نہ کریں, سوچ سمجھ کر بات کرو. تو دیکھیں ترتیب یہی تھا صحابہ میں, کہ پہلے درجے کی جزیت تھی جو میت کا اپنا اولاد ہوتا ہے, جو بیٹا پوتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے درجے میں میت کے اصل جو کیا ہیں, باپ دادا ہیں. لیکن اس کو تو میں نے ایک ضابطہ سمجھایا تھا, یہ باپ اچھی طرح سمجھ بالکل آسان ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو اصحابہ والا باپ ہے, یہ تو میت بھی آ گئی, اصحابہ والا باپ ہے, اس میں تو ایک اصحابہ کے ہوتے ہوئے دوسرے بھائی پھر وارث نہیں ہوتے, ایسا ہوتا ہے نا, قائم مقامی ہوتی ہے. بیٹا نہیں ہے پوتا آ جاتا ہے, پوتا نہیں ہے پر پوتا آ جاتا ہے, باپ نہیں ہے تو جد آ جاتا ہے. لیکن جد دوسرے درجے کا تو ہے نا, جد کس درجے کا ہے اور بھائی کس درجے کے ہیں؟ تو دوسرے درجے کے ہوتے ہوئے تیسرے وارث ہو سکتے ہیں؟ یہی فیصلہ امام صاحب نے کر لیا. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ تو صورتحال وہ ہے کہ جد بھی ہے اور بھائی بھی ہیں. تو جب جد موجود ہے وہ دوسرے درجے کا سبا ہے, باپ کے قائم مقام ہے, اور بھائی تو اطراف ہیں, تو وہ کہاں وارث ہو سکتے ہیں؟ لہذا انہوں نے کہا کہ کبھی بھی باپ جد کے موجودگی میں بھائی اللہ تھی ہو حقیقی ہو, وہ وارث نہیں ہوں گے. اور پھر آگے صاحب کتاب نے سراجی نے بات بھی واضح کر دی کہ آگے ابوبکر صدیق وغیرہ کرے صحابہ کا بھی مسئلہ اختلافی ہے صحابیوں میں بھی, تو اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ وہ بھی یفتا, یعنی حناف کا فتویٰ کس پر ہے؟ اسی بات پر ہے کہ جد وارث ہوگا بھائی جی تھوڑا سمجھ دیے. نہیں نہیں اس کیا کرے, سبق بند کرے نا, کیا کرنا مجھے بتاؤ. جانا تو ہے ادھر ہونے یار, جانا تھا کون پڑھائے گا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ تھوڑا سب جوتا نہیں ہے تو پھر چلتے پڑھا دے بواز. چلو سب اس کو تھوڑا بند کرو, اس کو تھوڑا سا جنازہ ہے, بعد میں بات کر لیتے, ٹھیک ہے نا؟ جی
نیت کر لی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
شاباش بیٹھے بیٹھے. دیکھیں یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اعصابات کا جو ترتیب ہے وہ ہر ایک دوسرے کے لیے حاجب بن جاتا ہے. پہلے درجے والا ہو دوسرے والے محروم ہو جاتے ہیں, دوسرے والے ہو تو کون محروم ہو جاتے ہیں, اور تیسرے والے ہو چوتھے والا. یہ ضابطہ متفقہ ہے. احناف کہاں کی بات کر رہا ہوں. تو اسی اصول کے مطابق جب جد بھی موجود ہے تو پھر بائی وارث بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. لہذا امام صاحب رحمہ اللہ نے فرما دیا. بعد میں پھر آپ لوگ شوق و جذبہ ہو تو مطالعہ کر رہے, اور بھی کئی لوگ شامل ہیں. میں حنفی مسلک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وارث نہیں ہو سکتے. فتویٰ بھی اسی پر دیا جائے گا. یہ تو مفتی صاحبان سے پوچھ لو کہ فتویٰ ہمیشہ امام کے قول پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ امام کے قول پر ہوتا ہے. تقلید کا تقاضا بھی یہ ہے. ہاں جی, ایسا نہیں کہ فضبنت وربک فقاتلا وانھا ھن لقائدون, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. لہذا اس باب میں جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ طریقے کے مطابق جد کو بھائیوں کی موجودگی میں یا بہنوں کی موجودگی میں اسبا ہونے کی صورت میں حصہ دار بنائے آئے ان کو بھی حصہ دار بنائے ہیں. اس کی کتاب میں خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کتاب سے تعلق پیدا ہو جائے, واسطہ پیدا ہو جائے. کل اگر آپ نے پڑھانا ہے یا سمجھنا ہے, اجرا کرنا ہے تو آسان ہوگا, ورنہ آپ اس پر فتویٰ نہیں دو گے. کیا نہیں دو گے؟ فتوی میں یہی ہے کہ جب جد حاجب بنے گا, کس کے لیے؟ بھائیوں کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اور صحابہ کا سنیں. وقال زید بن ثابت, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے کہا, یرثون مال جد, کیا ہوگا؟ بھائی بھی کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے. مولانا بڑا اچھا سبق ہے, ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا سبق ہے. صحابہ نے اور صحابہ کے بعد آنے والوں نے دورہ میں میراث کے باب میں چونکہ خالص منقولی ہے تو پھر عقلی فیصلے نہیں کیے ہے, جیسے ان کو ملا ہے ایسا اس کو معمول بنایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو انہوں نے کہا, ابھی آپ کو بتا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں بھائی اور بہنیں, بھائی اللاتی اور آخیافی کچھ بھی اللاتی ہو حقیقی وارث بنیں گے. اچھا, آگے ایک اور اشکال پیدا کرے گا, وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وارث بنیں گے تو یہاں تو دونوں بھائیوں کا ذکر کیا ہے جو اسبا ہیں. بات اسبا کی ہو رہی ہے, حقیقی بھی ہے اور بولو الاتی بھی ہے اور جد بھی ہے. کیا جد بھی ہے؟ تو جس طرح بھائیوں کے ہوتے ہوئے جد کے ہوتے ہوئے جد موجود ہے اور آپ بھائی کو حصہ دار بنا رہے ہو, وارث بنا رہے ہو, تو پھر تو اللہ تھی بھی حقیقی کی موجودگی میں وارث بنے گا. تمہارا کل کیا کہتا ہے؟ اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر تو اللہ تھی بھی وارث بنے گا اور کون بھی وارث بنے گا, حقیقی بھی بنے گا. یہ بھی ضابطے کے خلاف ہے. میں پہلے سمجھا چکا ہوں, جہد کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرب جہد کا اعتبار ہے تو حقیقی تو مقدم ہے, حقیقی کی موجودگی میں اللہ تھی تو محروم ہو جاتا ہے, تو ادھر اس کو کیسے وارث بنا دیا؟ تو آگے جا کر کتاب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ بھائی ہم ایسا کریں گے کہ حقیقی کے ساتھ جب اللہ تھی دونوں آ جائیں گے تو گنتی میں تو لائیں گے. کیا کریں گے؟ کس کو؟ اللہ تھی کو گنتی میں تو لائیں گے, شمار کر لیں گے تاکہ جد کا حصہ معلوم ہو جائے. کس کا؟ جد کا حصہ معلوم ہو جائے. تو جد کا حصہ جتنا تعداد بڑھے گا بھائیوں کا تو جد کا حصہ زیادہ ہوگا, یا جب بھائی کم ہوں گے تو حصہ زیادہ ہوگا, یہ بتاؤ. بھائی زیادہ ہو, بھائی تین کے بجائے چار ہو جائے تو جد کا حصہ زیادہ ہو گیا, یا تین کے دو چار کے بجائے تین ہو جائے تو زیادہ ہو جائے؟ ہاں, شاباش. یعنی بھائی جتنے کم ہوں گے تو اس کا حصہ زیادہ ہوگا نا, بھائیوں کا بھی حصہ زیادہ ہوگا جب تعداد کم ہوگا. لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتا ہے تو ہر بھائی کا حصہ بھی کم ہوتا ہے اور جد کا بھی حصہ کم ہوتا ہے. تو آگے جا کر صاحب کتاب سراج جی نے کہا ہے کہ اللاتی کو شمار تو کرو, کیا جد کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اللاتی کو شمار تو کرو, کیا کر لو, لیکن بعد میں جب مال تقسیم کا نمبر آتا ہے تو پھر یخرجون من البین خائبین. آگے جا کر یہی بات آئے گا, اس کو کیا کیا جائے گا؟ چونکہ ضابطہ تو یہی ہے, یہ میراث قواعد کا نام ہے کہ بھائی حقیقی موجود ہے تو اللہ تعالی کو کیسے وارث بناؤ گے؟ نہیں بنا سکتے نا. تو اگر کہیں دونوں آ جائیں گے تو گنتی میں لائیں گے جد کا حصہ معلوم کرنے کے لیے. تو گنتی میں لانے کے بعد پھر جب مال تقسیم ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالی کو باہر کیا جائے گا اور باقی ماندہ مال کس کو دیا جائے گا؟ حقیقی کو دیا جائے گا. نہیں سمجھ گیا بات کو؟ یہ تو میں نے قانون سب کا بتا دیا. اب جد کا حصہ ہے کتنا ہے یہ ابھی تبصرہ ہونا باقی ہے, لیکن یہ بتایا گیا قانون سارے صحیح آ گئے. یہ بھی سمجھا گیا کہ بھائی اللہ تعالی حقیقی دونوں تو اکٹھے وارث نہیں ہو سکتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں جیسے یہ نہیں ہو سکتے ایسے جد اور بھائی بھی وارث نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ کی اور حقیقی، کیا بولو؟ دونوں ایک وقت میں وارث، تو اسی طرح کون کون؟ جد اور بھائی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کی نقل ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، اور زید بن ثابت کے بنا دیں گے. وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ مَالِكُ وَالشَّافِعِي، صاحبین بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے پہلے کہا یفتا فتوی کو سن لو، فتوی ادھر ہے، صاحبین بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ، امام مالک صاحب بھی ہے، امام شافعی صاحب بھی ہے، یہ بتائیں. اب یہ مسئلہ کتنا اختلافی ہوا، اتنے بڑے امام ایک طرف ہو گئے اور وہ کہتے کہ نہیں، ان کو ہم وارث بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ اب سن لو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ للجد ما بن العیان و بن العلات افضل الامرین من المقاسمہ و من سوس جمیع المال. کیا یعنی؟ پہلے تم تو مسئلے نکالو کہ وہ جو میت ہے اس کی ترکے کو پورا یہ نکالو کہ تین حصوں میں نکال کر اس کا ثلث کتنا آتا ہے، سن لیا؟ اور پھر یہ دیکھو کہ بھائی اگر اس کو ہم بائی کی حیثیت دیں گے، کس کو؟ جد کو، تو اس کے بائی کی حیثیت سے کتنا ملے گا؟ مقاسمہ بنا، اس بائی کو ایک بائی قرار دے کر بائی والا حصہ دینا، تو جو زیادہ ہوگا وہ جد کو دے دے. کیا ہوگا؟ جو زیادہ ہوگا وہ کس کو دیں گے؟ جد کو دیں گے. کس سے زیادہ ہوگا؟ سر سے، ہاں، جمیل مال. اور اس کا مثال کیسے؟ میں نے دو تین مسئلے نکالے، اس کو فٹافٹ کر لو تاکہ تم یاد ہو جائے. مسئلے نکالو جلدی سے. میت اخ اور جد دورے کو جلدی. اخ لکھ دیا، اب اس کو نکالو. اخ کو کتنا دو؟ یعنی اخ بھی ہے اور جد بھی ہے، جد کو بھائی قرار دو. تو یہاں مقاسمہ افضل ہے یا ثلث افضل ہے؟ ہاں، کیوں؟ شابہ سے ایک مرتبہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، اس وقت سمجھ میں. اگر ہم اس کو ثلث دینا چاہتے تو مال کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تیسرا حصہ دینا پڑے گا. ثلث کے لیے تو مال کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا نا. اب اگر ہم اس کو کیا کریں گے، دو حصوں میں کریں گے، تو دو حصے بڑے بنیں گے یا تین بڑے بنیں گے؟ دو بڑے بنیں گے. تو نصف دینا چاہتے تو دو حصوں، مال کو دو حصوں میں کر کے بڑے بڑے حصے بن جائیں گے، ایک حصہ ادھر دے دو، ایک حصہ ادھر دے دو، تو اس کو نصف آ گیا. کس کو؟ جد کو. اگر اس کے مقابلے میں ہم کیا کرنا چاہتے تھے، ثلث دینا چاہتے تھے، تو اسی ترکے کو دو کے بجائے کس پہ تقسیم کر لیتے؟ تین پہ. تو تیسرا ایسا زیادہ ہے کہ نصف زیادہ ہے؟ اور ادھر سے تیسرا لفظ آ رہا ہے یار. بھائی سوچ سمجھ کر بیٹھا کرو، یہ حساب، یہ میراث ہے، میراث کے لیے تھوڑا حساب کتاب ضروری. روز کہتا ہوں کہ نہیں کہتا ہوں بھائی، نصف تو تیسرا کو یہ پندرہ ہے، پندرہ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کتنے کا بن گیا؟ ساڑھے سات. پندرہ کو تین حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کتنے کا آ گیا؟ پانچ. تو پانچ زیادہ ہے کہ ساڑھے سات زیادہ ہے؟ یہ جتنا آپ تھوڑا سا ہمت کریں، ابھی ٹائم نہ ہو، روزہ ہے، پھر بھی میرا یاد رکھو، اگر میراث میں کچھ ملکہ حاصل کرنا ہے تو کچھ عرصہ آپ نے اس کا مشق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یعنی میں یہ بات نہ بھی کرنا چاہوں تو مناسب نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ غلطی کے اشارے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ مولوی میرے ساتھ ڈٹ گیا کہ بھائی عورتوں کا ذکر قرآن میں سلسان تک ہے. کیا ہے؟ سلسان تک ہے. وہ عورتیں کون تھی؟ ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے. تو بیٹی اور بہن کو شریک کر کے سلسان ہو گئے؟ کوئی سمجھ میں آ گیا آپ راز؟ اس طرح ہوگا کیا؟ عورت کا مطلب یہ ہے کہ جس نسل کی بھی ہو، جس درجے کی بھی، کو ملا کر دو گے؟ نہیں بھائی، بیٹیوں کی حیثیت الگ ہے. ہاں جی، اگر بیٹی اور پوتی جو دو مل جائے، جو درجہ بھی ایک ہے، یعنی جزیت ہے دونوں. کیا بولو؟ جزیت ہے. بڑی باریک مسئلے ہیں، پھر بھی آپ سلسان نہیں دے سکتے ہو. کیا کرو گے؟ اس کو نصف دیں گے، اس کو نیچے سدس بچ جائے گا دیں گے. تو بات یہ نہ کرو حیثیتوں کو دیکھا کرے, بھائی کی بھی حیثیت ہے اور کیا کہنا چاہیے بیٹی کی بھی حیثیت ہے. تو جب آپ بھائی کی حیثیت دے رہے ہو تو پھر اس کا درجہ جو ہے نا جو دوسرے بھائی کا وہی ہوگا. کیا غور سے کرو, وہ بھائی کی حیثیت جب دے دیا جد کو آپ نے تو آپ کو اس کو اور اس بھائی کو برابر دو گی نہیں. دیکھو تو بھائی کا اگر آدھا آپ دے رہے ہو تو اس کو بھی پھر آدھا دینا پڑے گا. ہاں جی, اس لیے یہاں ہم نے برابر دے دیا تو مقاسمہ افضل ہے. اگر ہم ثلث دینا چاہتے ہیں تو مال کو تین حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا جو کم پڑے گا. ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ایک اور مسئلہ نکالو. اچھا اخ جد یہ ہو گیا. دو بھائی کر لے, اخ حقیقی, اخ حقیقی اور جد. اب کرو کیا ہو گیا. ہاں آپ کے سمجھ میں آ گیا یہ بات. ہاں ایک بھائی, دوسرا بھائی, تیسرا جد, یہاں جو کرو گے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں جو کرو گے کیا آ جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ بھائی نہ تین حصوں میں کرنا چاہو گے تو تین بھائی ہے تو ثلث جد کو ثلث آ جائے گا. اگر آپ نے بھائی کا حیثیت دینا ہے تو پھر بھی کیا ہوگا, مال کو تین حصوں میں کرنا پڑے گا. ضابطہ میں سمجھا چکا ہوں, ذہن میں نہ بھولو. جب سارے اصحاب ہو جائیں گے تو اصحاب میں مال تقسیم کرنے کا وہ مخارج الفروض کے قانون پہ نہیں ہوگا, بلکہ کس پر ہوگا, رؤوس کے اعتبار سے ہوگا. جب رؤوس کے اعتبار سے آپ کر لو گے تو مال کو تین حصوں میں تقسیم کر لو گی. کتنوں میں؟ تین حصوں میں تقسیم کر لو گے. اور تین حصوں میں ثلث آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور پہلے بھی ثلث آیا تھا, برابر ہو گیا. جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو یہ طریقہ ہو گیا. اچھا یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ جو افضل ہوگا وہ دے دیں. اور مقاسمہ کے بات یہ ہے, جلو جد فی القسمت کا حاضر خواہ, یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. مقاسمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ جد کو حیثیت کس کا دے دیں, بھائی کا دے دیں. جو بھائی والا حصہ ہوگا وہ دینا پڑے گا. اچھا اب وہی سوال, پورا باپ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو میں نے بتا دیا کہ بھائی بنو آلات. سوال تو پیدا ہو گیا کہ اگر آپ جد کے ہوتے ہوئے اخ کو وارث بناتے ہو تو پھر حقیقی کے ہوتے ہوئے کس کو بھی بنانا پڑے گا, اللاتی کو بھی بنانا پڑے گا. تو صاحب کتاب نے وہ شخص نکال دیا اور کہہ دیا بنو آلات یدخلون فی القسمت مال بنی لایان اضرارا للجد. کیا بھائی, یہ تو دنیا کا طریقہ ہے. ہاں جی, بارہ پارٹیاں بن جاتی ہے کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے, بعد میں پھر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ پہلے کیوں متحد ہوئے گئے تھے؟ اضرار نا کس لیے؟ اس کو ضرر پہنچانے کے لیے. ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ پہلے زمانے میں بھی اس طرح اتحاد جو کہہ رہا ہے, یہ سانپ مروانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ سانپ کو مروانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب سانپ مر جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا مخالف بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آیانی اور حقیقی جو ہے یہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. کس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ جد کا حصہ کم کرنے کے لیے. تو بعد میں پھر اللاتی کو بھی پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چل جائے گا؟ پھر کہتے جب یہ ان کا حصہ کم ہو کر نکل جائے درمیان سے تو پھر کیا ہوں گے؟ فبنو الآلات یخرجون من البین خائبین بغیر شیء والباقی لبن الآیان. قانون سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا قانون ہوا. یہ دو تین مسئلوں کا استثناء کیا ہے, لیکن میں آپ کو باب کا قانون سمجھا رہا ہوں, وہ لوگ سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہو گیا. جزیات کو دیکھیں. اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جو ابھی آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ صرف ذوی الفروض اکٹھے ہو گئے ہوں جد کے ساتھ. بھائی آئے ہو, کیا آئے ہوں, یا اختیانیہ, وہ بھی پھر جد کے ساتھ جب بھائی قرار دو گے تو اصحاب بنے گی. جد جب بھائی بھی ہو جائے, جد کی حیثیت بھائی کی ہوگی تو پھر یہ کیا بنے گی بتائیں؟ بہن کیا بنے گی؟ اصحاب بن جائے گی نا. کیا بن جائے گی؟ اصحاب بن جائے گی. اچھا اگر کہتے ہیں وَإِنْ اِخْتَلَتَ بِهِ ذُو سَحْمٍ، اگر صورتحال یہ ہو کہ ذوی الفروض بھی ساتھ آ جائے، کیا بھی آ جائے، ذوی الفروض بھی ساتھ آ جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں پھر آپ وہاں تین مرتبہ مسئلہ نکالنا ہوگا، بڑا مشکل طریقہ اپنایا ہے، وہ کیا ہے؟ مقاسمہ، سلس ما باقیہ، ہاں جی کیا بولو، ہاں ہاں سلس جمیل ما، کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اپنے ضابطے کے مطابق تین مرتبہ حل کریں، سلس بھی دیکھیں، ما باقیہ بھی دیکھیں، اور جد والا حصہ، بائی والا حصہ بھی دیکھیں، تو ان تینوں میں جو افضل ہوگا وہ دینا پڑے گا. تو مسئلہ جدید میں ایک ایک آباد میں اگر آپ دیکھو گے ایک ایک مثال دیے کہ یہاں یہ افضل، یہاں یہ افضل، یہاں یہ افضل، سمجھ گئے بھائی؟ جی اچھا، یہاں دو مسئلہ آپ تھوڑا نکالے. آپ کو جو ہے نا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ پہ اور طریقہ اپنایا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، زوج، دو مسئلے نکالنا چاہتا ہوں، زوج جد اخت عینیہ. اب یہ کریں، یہاں تھوڑا اور طریقے سے پھر کرنا پڑتا ہے، کیا؟ اس لیے دریا کہلاتا ہے، یہ مسئلہ مشہور مسئلہ ہے، جو ضابطہ چلا رہا ہے اس کے خلاف یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قدورت سے ہے. قدورت کا معنی ہے تھوڑا سا کسی چیز کو پانی میں میٹھی آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں گدرا. تو اس نے تھوڑا سا یہ قانون میں تھوڑا ترمیم کی ہے. تو یہاں آپ غور کر لیں، کتنے لوگوں کو بتا دیے، ایک کون ہے، ہاں جد اخت عینیہ، سیدھی سیدھی بات ہے، زوج نصف ہے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے نا، اور ام کو کتنا ملے گا، سود سے کل، ماں باقیہ تو نہیں ہوگی نا، وہ باقیہ تو وہاں ہوتا ہے زوجین میں سے ہو، غرابین. تو یہاں اس کو سود سے کل مل گیا، اور اخت عینیہ کو کتنا مل گیا، ہاں نصف، وہ بھی تو ایک ہے نا، تو اس کو نصف مل گیا، بچ گیا وہ جد کو دے دیا گیا بھائی کی حیثیت سے، جیسے بھی ہے، تو کتنے ہو گئے، بھائی زوج کو تین ملے نا، چھ سے نکالنا ہوگا چونکہ نصف سر جمع ہو گئے ہیں. ضابطے سے آگے پیچھے مولانا جاؤ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ضابطے کے لحاظ سے مسئلہ کتنے سے نکالنا چاہیے، چھ سے، اسے نصف جمع ہو گیا نا، چھ سے نکالو، تین زوج کو دے دو اور دو ماں کو دے دیں اور تین بہن کو دے دیں اور ایک پہ جد کے لیے ہو جائے گا، یہ جا کے نو پہ پہنچ جاتا ہے، کیا کتنے پہ ہو گیا، نو پہ ہوا نا، جب نو پہ نو پہ ہوا تو یہ نو اولیاء ہو گیا. اب جب ہم نے دینا چاہا تو زوج بھی ایک تین سے، ہاں جی. اب یہاں یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کر لیں کہ یہ تو آپ نے بہن کا حصہ جد سے آگے کر دیا، میں نے اس لیے مسئلہ دیا تمہیں، غور کرو بہن کے حصے کتنے آ گئے، زور سے بولو، بہن کے حصے نے تینے سے آ گئے نا، اور بھائی کا کیا ہوا، جد کو کتنا دیا، ایک، تو ایک زیادہ ہے تین زیادہ ہے، معاملہ بگڑ نہیں گیا. یہ وہ جو مسئلہ آیا تھا کہ بھائی یہ کدھر سے آپ نے، جو اور میں کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کس صحابی تھی جس سے پوچھا گیا کہ یہ اپنے عبداللہ ابن مسعود نے کون، جس کا کہ کتاب اللہ میں ہے، تم کہہ رہے ہو، کہہ رہے کتاب اللہ میں یہ ہے کہ مؤنث کا زیادہ نہیں ہوتا ہے، کتاب اللہ میں یہ موجود ہے کہ مؤنث کا حصہ کس سے زیادہ نہیں، ہاں نہیں ہے. تو یہاں تو بہن کا حصہ تین آ گئے اور جد کا حصہ کتنا آ گیا، ایک آ گیا، زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسا کریں، یہ بہن اور بھائی والا میرا ہے، کتنا بہن والا حصہ اور بھائی والا حصہ کیا کر لو، میرا ہو، کتنے ہو جائیں گے، چار حصے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ چار حصے لذکر مصر حضر الحین کے بنا پر دے دیں. کس کو؟ جد کو, جد کی حیثیت بھائی کی ہے, اور بہن کو. تو چار حصوں میں سے کس طرح دیا جائے گا؟ چار حصے تو جد تو ایک بھائی شمار, دو بھائی شمار ہوں گے, ایک بہن ہو گئی, یہ تو تین ہو گئے اور حصے اس کے چار ہیں. غور سے دیکھو حصے کتنے آ گئے جد اور بہن کی, چار آ گئے. یہ چار ان پہ برابر تقسیم ہوتا ہے؟ ہاں, تو کیا کرنا پڑے گا؟ تصحیح کرنی پڑے گی. تصحیح اس طرح ہوگی کہ جو اس کی تعداد ہے تضاد ہے, چار تین میں تضاد ہے, تو اس تین کو اوپر جا کے ضرب دے, اول میں ضرب دیں جو نو تھا. کیا نو تین ستائیس آ گیا. مسئلہ لمبا ہے لیکن سارے قوانین اس میں آ گئے. تو ہم نے اس اول سے نا, اس مضروب سے اول میں ضرب دے کر تصحیح ستائیس بن گئی. اب ہم ستائیس سے حصے دیں گے. وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ مضروب سے ہر والے حصے کو ضرب دیتے جائیں تو زوج کو کتنا ہو جائے گا؟ نو. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا یہ ماں کا کتنا جائے گا؟ چھ. اور اس کے بہن بھائی کے کتنے ہو جائیں گے؟ بارہ. اب قانون سامنے آ گیا, بارہ حصے ہیں, ایک بہن ہے اور ایک جد بھائی ہے, تو بھائی کو دے دو آٹھ, جد کو ملے آٹھ اور چار, ہو گیا. ہاں, سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ جو کہا تھا تو اس میں یہاں پھر ہم اس طرف نہیں گئے جو لذکر مصروں کی قانون کی طرف نہیں گئے. گئے نا, کس کی طرف گئے؟ قانون کی طرف گئے. تو پھر پرانا قانون سامنے آ گیا. اس لیے صاحب سراجی نے اس مسئلے کو نقل کرنے کے بعد اس کو دریا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور بعد میں جا کر کہا کہ اگر اس بھائی کی جگہ پر بھائی آ جاتا یا بہن کی جگہ پر بھائی آ جاتا تو نو اول ہوتا اور نہ جو ہے نا کیا کر لیتا, اور جو ہے نا رز کرے کو لانا پڑتے, اور نہ قدریا بن جاتا اور نہ اول ہوتا. لیکن اس بہن نے مسئلہ بگاڑ دیا. تو وہ بھی دیکھیں, تھوڑا دیکھ لیں. سراجی کے قول کے مطابق کہتے ہیں اگر اس کی جگہ پر اور بھائی ہو جاتا تو ایسا کریں, دوبارہ مسئلہ نکالو. زوج دیکھو, کیا ہے زوج اور جد, یہی سارے نکالے, لیکن صرف اخت کی جگہ پر اخ لکھو. وہ اخت عینی تھی نا, اس کی جگہ پر اخ عینی لکھے. لکھ دیا. اب اس کو نکالنے کی کوشش کریں. نصف جمع ہوا ہے, کیا بولو؟ ہاں ہاں, تو چھ سے نکالو. ٹھیک ہے, اچھا. اور کو سکھ سے کل دے دیں اور جد کو سدس دے دیں. اب چھ سے نکالو. تین دو ایک کتنے بن گئے؟ چھ. چھ حصے پورا ہو گئے. اخ حقیقی کو محجوب کر دیا. کیا کر دیا؟ اخ کیا بنے گا؟ یہی کتاب والے نے جا کر کہہ دیا کہ والا اگر بھائی بہن کی جگہ پر بھائی ہوتا تو یہ نہ گڑبڑ ہوتا اور نہ پھر اول بن جاتا. تو ادھر مسئلہ لیا ہوا. مولانا غور کرو, اول ہے اس میں. جتنا چھ سے نکالا چھ کے چھ برابر ہو گئے, اور بہن کی وجہ سے پھر ہم نے حصے دیے دیے اور کسر آیا, اور کسر کے بعد پھر ہم نے ایک نسبت دو کی طرف لے گئے. تو یہ وہ جگہ ہے جو کبھی کبھی وہ امتحان میں تو باب میں نہیں ہے, پھر بھی یہ وفاق والے دے دیتے. پوچھتے کہ بھائی اس کو دریا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی, تو یہ اس طرح بات ہوتی. ہمارے ہاں اس باب کا اتنا فتوی کے لحاظ سے اور مسئلے کو سمجھانے کے لحاظ سے اس باب کا ہمارے مسئلے کے مطابق کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ امام صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہاں ہم صرف باب کو وارث بنا کر, کیا کس کو؟ جد کو. وہاں تو ذوال فروض نہیں تھے نا, تو اس کو وارث بنا کر اور جد کو حاجب بنا دیں گے. کس کے لیے بولو؟ جد کو حاجب بنا دیں گے. کس کے لیے؟ حقیقی بھائیوں کے لیے بھی اور آلاتی بھائیوں کے لیے. تو یہ اتنے لمبے چھوڑے مسلوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ہی صورت کیا ہو گیا, آپ ایک ہی صورت پر عمل کرو اور حاج باپ کو یہ بناؤ اور اس کو وہ بنا دو. سمجھ گئے بات کو؟ یہ وہ باپ تھا جو میں نے, یار آپ لوگ توجہ تو نہ ہٹو نا, اس طرح نہ کریں. یہ وہ باپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا, اسی لیے کہ جب آپ کو قبض مکان چاہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد اور بھائیوں کو ملا کے وارث بنا دیتے ہیں اور پھر اس میں شکوک نکالتے ہیں. اگر اصحاب ساتھ نہیں, نزل فروض ساتھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں آپ افضل الامرین دے, کیا دے؟ افضل الامرین دے. اور وہ سلس کل ہے یا بھائی بنانا تھا مقاسمہ. اگر زمین فروض ساتھ آ جائے تو تین چیزوں کے سامنے نسبت دیکھو, جس میں سے ایک سور کیا ہے, سور سے سور سے باقی ہے اور بھائی بنانا ہے, تو جو بھی افضل ہوگا تو افضل عمری ثلاثہ ہوگا. یہ اسی کی رائے ہے. اور احناف کی رائے یہی ہے کہ تمام مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جد موجود ہے وہاں نہ حقیقی بھائی وارث بن سکتے ہیں اور نہ بولو اللہ بھائی وارث بن سکتے ہیں. اور کسی مقلد کو بھی فتویٰ جو دینا ہوگا وہ اسی قول پر دینا ہوگا. تو یہ ساری شکیں کیا ہوگی, باہر ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اس پر جب آپ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو باہر ہو گئی نا. تو یہ باب جی ایسا ہی ہے کہ ہمارے مسئلے کے مطابق اس کو نہیں ہے, لیکن میں نے خلاصہ پیش کیا, یہ بھی ہو گیا. میں زبر عام تک جانے سے پہلے اور کچھ ایسا مسئلہ درمیان میں رہ گیا ہے جو, ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے مختصر سا, کہ یہ حساب کے لحاظ سے میں بتانا چاہتا ہوں. فی معرفت نصیب کل فریق, یہ مولانا تھوڑا اگر آپ کو حساب پڑا ہو یاد ہو, جب آپ کو کسی ایک فرد کا حصہ معلوم کرنا ہو مجموعہ سے, تو جتنا حصہ ہے تو جتنے ورثہ ہیں ان کی تعداد پہ تقسیم کرو اور کسی مسئلے میں نہ پڑے. کیا کرو بھائی, چار کا حصہ سولہ ہے تو ایک کا حصہ کتنا ہوگا؟ ہاں چار ہو گیا نا, کیسے معلوم ہوا؟ چار حصے تھے, کیا تھے؟ چار حصے تھے, تعداد کتنا ہے؟ چار ہے تو سولہ کو چار پہ تقسیم کر دیا. تو اب یہاں او نہ کولو او نہ کولو او نہ کولو, چونکہ کتاب بہت زیادہ ہزار گیارہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے, تو رفتہ رفتہ سائنس نے ترقی کر کے, ہمارے شیخ مرحوم رحمہ اللہ شیخ حسن جان صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ ہمیں کہا, وہ خود بھی ڈبر ایم اے تھے, شاید سنا ہوگا تمہیں, نہیں سنا ہوگا, وہ صرف مولوی نہیں تھے, کیا تھے؟ ہاں دوسری طرف سے بھی تعلیم یافتہ تھے, ایم اے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ علم, یہ سائنس علم, ہر علم غلط نہیں ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس نے بڑی ترقی کی اور چیزوں کو آسان کیا, حساب کو آسان کیا, دوسروں کو آسان بنایا. اور جو کہتے ہیں جو ضرب نکالا, ضرب تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کہتا جی پھر جمع کرو, پھر جمع کرو, پھر جمع کرو, بھائی ساری عمر جمع کرتے رہو. اور انہوں نے آسان ہند سے نکال کے تھے فلانا ضرب فلانا, ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو یہ مجموعہ ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ایک نیچے لانا ہو تو تقسیم کرو. ہزار روپے کس کا ہے؟ دو آدمیوں کا ہے. تو دو آپ گنتی کرتے رہو کرتے رہو, بھائی یہ اس سے بہتر ہے کہ ہزار کو دو بھی تقسیم کرو, کتنے ہو گئے؟ پانچ سو. تو یہاں جو نصیب کل فریق ہے وہ تو آپ وہ اپنے قوانین سے نکالیں گے, لیکن جب نصیب ہر کس کا نکالو گے, ہر فرد کا نکالو گے, تو اس مجموعہ کو کس پہ کرو گے؟ ہاں جی روس کی تعداد پہ سہام کو تقسیم کرو, یہ فرد کا حصہ آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تقسیم کا طریقہ بھی ہو گیا. باقی ورثہ کا خبر میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, یاد رکھو کہ کوئی وارث, یہ وراثت مال کس کا ہے, یہ کن لوگوں کا ہے؟ جو بندہ مر جاتا ہے وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ ہاں زور سے بولو. ہاں مولانا نصیب, کیا نام ہے تمہارا؟ منور شاہ. منور شاہ صاحب یہ بتاؤ, جب بندہ مر جائے مال کس کا ہوتا ہے؟ ہاں سارے ورثہ کا ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ بیٹا قبضہ کر لے. جیسے چاہے. ہمارے ہاں تو وراثت کب تقسیم ہوگا؟ ہوگا. جس کے قبضے میں ہے وہ جب چاہے زمینوں کو کاشتکار کرے, جب چاہے. کرتے نہیں کرتے, یہ کبھی جائز نہیں ہے. یہ وہ رسا کا مال ہے, حق ہے. یہ اس بٹن کو بھی آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کیا نہیں ہوا, تقسیم نہیں ہوا. تو بعض اوقات یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا کہ یہ بندے حق وہ رسا کا ہے. اگر یہ وہ رسا میں سے کوئی کہہ دے بھائی کہ ایک وارث کراچی میں رہتا ہے, باقی لوگ ادھر رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, سرحد میں رہتے ہیں, تو کراچی والا اس کو کہتا ہے کہ ایسا کر لو کہ مہربانی کرو, میرے پاس ایک گاڑی ہے جس میں مدرسے جاتا ہوں یا نوکری پہ جاتا ہوں, یہ گاڑی مجھے دے دو, باقی زمینوں والا حصے مجھے نہیں چاہیے. تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہاں, اس کے لیے صاحب میراث صلاح جی نے ایک باب رکھا جس کا نام ہے تخارج. کیا نام ہے؟ تخارج کا معنی کیا ہے؟ باب تفاول ہے. یہ اس کو نکال رہا ہے اور وہ اس کو نکال رہا ہے, ہر ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. یہ ایک وارث ان کو کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں وہ ایک چیز پر اکتفا کرتا ہوں, آپ لوگ مجھے یہ دیں, باقی میں کوئی اور مال جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے. تو یہ ان لوگوں کو اس گاڑی سے نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ اگر اس پر عمل ہو جائے تو وہ جو ہیں وہ اس کو نکالتے ہیں کس سے؟ زمینوں سے, دوسری چیزوں سے نکالتے ہیں. تو گویا کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو نکالنا پڑتا ہے. تو اس طریقے کا نام, یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک اس لیے ہے کہ بھائی یہ ان کا حق ہے, اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مال کا معاملہ ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے, اور عباد جو لوگ وارث ہیں وہ اس پر متفق ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ لے لے, یہ لے لے, ہم وہ تقسیم کریں گے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان کو ایسا نکالو گویا کہ وہ تا ہی نہیں. سمجھ گئے کیا ہوگا؟ یہ وارث جو فیصلہ کر لیا آپس میں, نکل گیا, وہ اس چیز کو باہر کرو, باقی کو تقسیم کرو. اس میں کوئی اشکال ہے؟ ہاں, اس کے لیے باب سے رجی نے رکھا ہے تخارج, تفاول ہے. یعنی بعض اوقات وہ رسا اس پر فیصلہ, بھائی ہو جائے کہ یہ تو مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے, کراچی والے کو اور چیز کی ضرورت ہے, اور زمینداروں کو جب آپ سرحد جاتے ہیں, میں کبھی جاتا ہوں, آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے, زمین پر جب فصل لگا ہوتا ہے تازہ, اتنا مزہ آتا ہے, تازہ فصل کڑا ہوتا ہے اور اس میں درخت بھی کڑے ہوتے ہیں اور پانی کی نہریں بھی گہتے ہیں, اس کا تو کیا ہوتا ہے؟ کراچی والوں کو کیا پتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یعنی ہر موسم کے لحاظ سے اس کو یہ فائدہ ہے اور ان کو وہ فائدہ ہے, اور دونوں فریق متفق ہے. تو آپ آپس میں بیٹھ کر جس نقطے پر متفق ہو گئے, وہ جو نکل گیا تو تقسیم میں اس کو نہیں لایا جائے گا, وہ گویا کہ کال لم یکن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو کوئی اور اشکال اس میں نہیں ہوگا. بس ہاں, تو اور اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے. پھر میں ذوال ارحام پہ آنا چاہتا ہوں کل سے. کس میں؟ ذوال ارحام. سن لو, ابھی امید تو یہی کہ اگر مجھے ٹائم زیادہ ملتا ہے تو میں تو آپ لوگ 12 بجے سے پہلے تو نہیں چھوڑوں گا. سب یاد رکھو, کتنے بجے؟ جب بھی مجھے ٹائم 11 بجے مل جاتا ہے, جیسے آج میرا تو پتہ ہی نہیں تھا, تو میں اس کے قوانین کی بھی وضاحت کروں گا, اور ساتھ ساتھ کئی شاگردوں سے میں نے وعدہ کیا تھا, مجھے ٹائم نہیں ملا, تو تھوڑا سا مختصر 5-10-15 منٹ کس کو بھی کروں گا, منطق کا بھی بیان کروں گا. ٹھیک ہے؟ اور تیاری کر کے ساتھ آ جاؤ, 5-10 دن کی بات ہے, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سمجھ گئے نا؟ بعض اوقات چھوٹی سی بات طالب علم کے لیے بڑی بن جاتی ہے, لہٰذا اس کو توجہ سے کرے. ٹھیک ہے؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ. اللہ رب العظم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. اللہ رب العزت فہم کامل نصیب فرمائے, رزق حلال نصیب فرمائے. جملہ طلباء پر اور علم کی تلاش کرنے والوں کی اللہ ہر موقع پر کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے اور آپ کے جو والدین جو زندہ ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ رکھے. جو دنیا سے چلے گئے, یہ اللہ بابرکت مہینے میں ہم عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سب کے والدین کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جو ہمارے اساتذہ دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں بھی دعا کریں, بانی جامعہ کے لیے بھی دعا کر لیں, اور جملہ مسلمانوں کے لیے دعا کرے, اور ملک کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس ملک میں امن قائم کرے اور انتشار سے محفوظ رکھے اور عوام کے آسانی کی اسباب مہیا فرمائے. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ.